Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. سورہ قلم کی آیتیں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں, آپ بہترین اخلاق پر قائم ہیں. جب آپ بہترین اخلاق پر قائم ہیں تو ان لوگوں کو فالو نہ کریں جو بدترین اخلاق پر قائم ہیں. تو بدترین اخلاق والوں کا اس آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ بدترین اخلاق والے کون ہوتے ہیں, جو آخرت کا انکار کرتے ہیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, ایسے لوگوں کی اتباع مت کریں جو بہت زیادہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. قسم, جھوٹی قسم اٹھانا گناہ کبیرہ ہے. بہت زیادہ اس لیے اللہ نے کہا کہ جو عام طور پر ایک جھوٹی قسم بھی اٹھاتا ہے تو وہ پھر ایک نہیں, وہ بلکہ بار بار اٹھاتا ہے. کیونکہ ایک قسم بھی اس لیے اٹھائی تھی کہ اللہ کا خوف نہیں تھا. جب خوف نہیں ہے تو پھر ایک کیوں, پھر تو مسلسل. جیسے جو چوری کرتا ہے نا, جو 5 روپے چوری کرتا ہے 5 کروڑ بھی وہی کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جو 5 روپے چوری کرتا ہو وہ 5 کروڑ نہ کرتا ہو. وہ 5 روپے اس لیے کیے اس نے کہ 5 کروڑ تک اس کی رسائی نہیں تھی. اگر 5 کروڑ تک رسائی ہوتی تو وہ 5 کروڑ چوری کرتا. ہمارے بہت سے سیاستدان ہیں, کیا انہوں نے 5 روپے چوری کیے ہیں بھائی؟ 5 ارب کیے نا, 5 کروڑ, 5 ارب, 20 ارب, 10 ارب, ان کے لیے کھیل ہے, یہ بچوں کا کھیل ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو بہت زیادہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں, کیونکہ جو قسمیں اٹھاتے ہیں وہ پھر بہت زیادہ ہی اٹھاتے ہیں. تو علامت جو ہے نا, علامت ایسی ہونی چاہیے جو بالکل واضح ہو. یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ ہمیں ایسی علامتیں بیان کرتا ہے کہ جن کو فالو کرنا ہے ان کو بھی پہلی نظر میں پتہ چل جائے, جن کو نہیں کرنا وہ بھی پہلی نظر میں پہچانے جائیں, تاکہ دین پہ چلنا آسان ہو جائے. آپ کسی کی علامت بیان کرو کہ بیٹا تم فلاں جگہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ, تو اس علامت کا ایک بندہ ملے گا, اسے یہ پیسے پکڑا کے آ جانا, بڑی بھاری رقم میں, کہیں دائیں بائیں الٹے سیدھے آدمی کو نہیں پکڑا دینا. اب علامتیں آپ نے اتنی پیچیدہ بتائیں کہ وہ بچہ ٹینشن میں آ گیا, ابو نے 1 کروڑ روپے دیے ہیں, پتہ نہیں اس بندے کو دیے کہ نہیں دیے. مثلاً علامت یہ بتائی کہ دیکھو اس کے سر پہ گھنے بال نہیں ہوں گے, کہیں کہیں سے گنجا ہوگا. اب یہ بڑی مشکل علامت ہے, ٹوپی اتروا کے دیکھ رہا ہے کہ اب پتہ نہیں یہ گھنے کہلاتے ہیں یا یہ ہلکے کہلاتے ہیں, کنفیوز ہو جائے گا نا. یہ علامت یہ بیان کی جائے گی بالکل کیا ہوگا. اگر ایسی ٹرینڈ ہے کہ 1 بال بھی نہیں ہے تو پھر علامت ہوگی کہ بیٹا بالکل چمکتا ہوا چاند, اور فلاں کلر کے کپڑے. پہلے یہ بتائے گا کہ پینٹ شرٹ میں ہے یا شلوار قمیض میں, یہ فوراً پتہ چلتا ہے. شلوار قمیض والے بھی بہت سارے گنجے گھوم رہے ہوتے ہیں, تو شلوار قمیض کا کلر بتائے گا, ایج بتائے گا, بھائی دیکھو بچہ نہیں ہے اتنی عمر کا ہوگا, تو ایسی واضح کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے. یہ سمجھ رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ بھی جب برے لوگوں کی علامتیں بیان کرتے ہیں نا کہ ان کو فالو نہیں کرنا, تو کھل کے بالکل واضح. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلو جو جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں. تو وہ پہچاننا مشکل ہے کہ کبھی کبھار کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے کون نہیں اٹھاتا. तो जो एक तो झूठ बोल, असल में कैरेक्टर जो है ना, इंसान का जो कैरेक्टर है उसका याद रखो, दो चीजों से पता चलता है, झूठ से और माली मामलात में लेन देन से, इससे कैरेक्टर का पता चलता है। बहुत अहम पॉइंट की बात बता रहा हूं, अल्लाह करे किसी तरह उतर जाए मेरे भी और आपके भी दिमाग में, जो मैं कहता हूं मुझे तो खुद भी जरूरत है ना उसकी। दीनदार लोगों में इस चीज को ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा, इन दो चीजों को। इनकी मैं दलील भी कुरान से दूंगा, कुरान और हदीस से, कि अल्लाह की नजर में कैरेक्टर जो है ना उसका पता पहले दो चीजों से चलता है, बाकी चीजें बाद में। फिर आप इस काबिल होते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, अपनी इबादत दिखा के लोगों को आप फॉलो नहीं करवा सकते। ना ना ना, वो बात की चीज है। इबादत तो गैर मुस्लिम भी बहुत ज्यादा करते हैं। दो चीजें हैं, एक माली लेन देन में खरा हो, दूसरा झूठ ना बोलता हो। समझ रहे हैं? माली लेन देन में खरा, दूसरा झूठ ना बोलता हो। ये दो चीजें कुरान से भी साबित, हदीस से भी साबित। हदीस में अमली हदीस और कौली हदीस, जिसको फेली हदीस। हदीस की दो किस्में है ना, एक तो ये नबी ने कुछ कहा वो हदीस बन गया, एक ये कि नबी ने कुछ किया तो वो भी क्या बन गया, हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दावा किया कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, तो कौम के सामने अपने आप को पेश किया, मशहूर वाकया है ना, पहली दफा जमा किया लोगों को और फरमाया कि लोगों मैं अगर तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है हमला करने के लिए, तो मान लोगे? जरूर। क्यों मान लोगे भाई? तो क्या यह दलील दी कि इसलिए मानोगे कि मैं गारे हिरा में मैंने कई साल इबादत की है, तुमने मुझे देखा है? यह दलील दी, गारे हिरा में कई साल मैंने इबादत की है और मैं एक शरीफ आदमी हूं, है भाई, गारे हिरा में मैं इबादत करता रहा हूं। ना 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 ना, ना। इबादत का हवाला ना नमाज का, हालांकि आप नमाज तो पहले भी पढ़ते थे, जो भी अल्लाह ने तरीका सिखाया होगा आपको, बहुत कसरत से गारे हिरा में जाके इबादत किया करते थे। दुनिया परस्ती आप में पहले भी नहीं थी, तभी तो 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा से शादी की आपने। अगर दुनिया परस्ती होती तो पहली शादी 15 साल की उम्र में करते, कंवारी से करते और उस वक्त धड़ाधड़ शादियां करते। अरब में तो 12-15 शादियां भी जायज थी, तो कई बीवियां भी रखते, कम उम्र लड़की से भी करते और जल्दी भी कर लेते। लेकिन उस वक्त आपने क्या किया, एक तो 15 में नहीं की, 25 में की, लेट निकाह किया है। किया भी किससे? अपने से 15 साल बड़ी उम्र की खातून से, और वो भी कंवारी नहीं बल्कि दो दफा बेवा हो चुकी हैं। तो इससे भी बड़ी कोई दलील होगी कि आप में ख्वाहिश नफसानिया शहवत परस्ती बिल्कुल भी नहीं थी, इससे बड़ी कोई दलील हो सकती है? हां, बाद में आपने जल्दी निकाह की तरगीब भी दी, हुक्म दिया कि जल्दी निकाह करो। उम्मत को क्या तरगीब दी? जल्दी निकाह करो, और निकाह भी ज्यादा किए। समझ रहे हैं? वजह उसकी यह है, इसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यार अगर जल्दी निकाह सुन्नत है तो नबी ने क्यों नहीं किया, 25 साल में क्यों किया, और अगर कम उम्री से निकाह करना, मुफ्ती तारिक मसूद साहब से कहते हैं कि भाई जो मिल जाए कर लो, कम उम्र मिल रही है कम उम्र से कर लो, बेवा मिल रही है बेवा से कर लो, तलाक याफ्ता मिल रही है तलाक याफ्ता से कर लो, कम उम्र लड़की से निकाह करोगे तो भी कोई गुनाह नहीं, उस पर शहवत परस्ती का कोई ताना दे या याश है तो वो ताना देने वाला जल जल के मर जाएगा बेचारा, कयामत में आपको ताना इंशाल्लाह नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ने हलाल कर दिया। अभी निकाह कर रहा है ना, अपने खर्चे पे कर रहा है। आज मैं कारी साहब का सुन रहा था, बहुत बड़े कारी थे मिस्र के, एक फाहिशा औरत ने उनको निकाह का पैगाम भेजा, बहुत बड़े कारी थे, उन्होंने उस पैगाम को मुस्तरद कर दिया, वो बहुत पीछे पड़ी रही, उन्होंने नहीं, वो फाहिशा तो नहीं, क्योंकि गुलुकारा फाहिशा तो नहीं कह सकते, फाहिशा होना जरूरी नहीं है, गुलुकारा हो सकता है फाहिशा ना हो, گلوکارہ عورت نے, گلوکارہ نے پیغام بھیجا, سنگر تھی, انہوں نے پیشکش کو مسترد کر دیا, اس نے درجنوں الزام اس کے اوپر ان کے اوپر ڈال دیے. سمجھ رہے ہیں نا, یہ عورتوں کی ہربا ہوتا ہے, کسی بھی وقت کسی مرد کو دو منٹ میں اس کی عزت کو خاک میں ملا سکتی ہیں. یہ ان عورتوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے. آپ کے پاس جب تک ثبوت نہ ہو, باتیں کر کے بڑے بڑے علماء کو ہم نے دیکھا ہے ذلیل ہوتے ہوئے, یعنی رسوا کرتے ہوتے ہوئے. قرآن میں جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ خواتین سے بیعت کریں, تو اس بیعت میں یہ الفاظ بڑھائے گئے, یا لا یاتین ببہتان, کسی مرد پہ جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گی. اب عجیب بات ہے, مردوں سے جب آپ بیعت ہوتے تھے تو یہ بیعت میں یہ الفاظ نہیں کہلوائے جاتے تھے کہ کسی عورت پہ جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گے. مرد نہیں لگاتے عام طور پہ. مردوں سے جب آپ نے بیعت ہوئے ہیں تو یہ کہ نماز کی پابندی اور ہر اچھی بری چیز میں اطاعت, بری سے مراد جو چیز نفس کو پسند نہ ہو. لیکن جب خواتین سے آپ بیعت ہوئے ہیں, بیعت کی ہے خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس میں یہ الفاظ خاص طور پر, لا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن, خود سے کوئی الزام گھڑ کے کسی مرد پہ نہیں لگائیں گی, یعنی فحش الزام. کیونکہ خواتین کے پاس بہترین حربہ یہ ہوتا ہے, کسی کو دو منٹ میں ذلیل کرنا ہو نا تو وہ فوراً کیا الزام ڈال دو, کوئی فحش الزام لگا دو. اور ہمارے ہاں ہاتھوں ہاتھ ایسے الزام کو کیش کیا جاتا ہے, دبا کے لوگ لے کہتے ہیں کوئی چکر تو ہے. وہ میں نے قصہ سنایا تھا نا کہ ایک نابینا آدمی اونٹ پہ, وہ کہیں بیچارہ کھڑا ہوا تھا, تو ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہا تھا اونٹ پہ بیٹھا ہوا. اس نابینا نے لفٹ مانگی کہ یار مجھے بھی وہاں پہنچا دو. اس کو ترس آیا یہ نابینا بیچارہ کیسے جائے گا, اس آدمی نے اپنے آگے اس نابینا کو بٹھا لیا, خود پیچھے اور بیگم پیچھے. اب یہ تینوں جا رہے ہیں, ایک شہر میں پہنچے سفر کرتے کرتے جہاں لوگ ان کو نہیں جانتے, تو نابینا نے شور مچانا شروع کر دیا, لوگو اس آدمی نے میری بیوی پہ قبضہ کر کے اسے پیچھے بٹھا لیا ہے اور مجھے آگے بٹھا لیا, تو میں تو نابینا ہوں, لڑ نہیں سکتا, میرے نابینا ہونے کا یہ کمبخت ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. وہ بھائی لوگ تو ایک دم حرکت میں آ گئے, وہ یہ کیا کر رہا ہے تو. اس نے کہا اللہ کی قسم میری بیوی ہے, اس سے پوچھ لو. اس زمانے میں کوئی نادرا کے کوئی سرٹیفکیٹ تو ہوتے نہیں تھے, تو اس نے بیوی سے پوچھا, تو بیوی نے کہا کہ میں واقعی اس کی بیوی ہوں. تو نابینا کہتا ہے کہ اصل میں چونکہ اندھا ہوں نا, تو ان دونوں نے یہی پلان بنایا کہ اس اندھے سے جان چھڑاؤ, میں بینا ہوں تم میری بیوی بن جاؤ اور اس اندھے سے جان چھڑاؤ. دونوں نے آپس میں مکمکا کیا ہے, دونوں ملے ہوئے ہیں, صحیح نا. اب پبلک میں ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا, کوئی کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ کہ. تو نابینا جو ہے نا کہہ رہا ہے بیوی ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا, عورت ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا. تو یاد رکھو یہ جو الزامات لگتے ہیں نا, الزامات لگانے والوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ الزام ثابت ہو یا نہ ہو چکر میں لوگوں کو ڈال دیا. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر سے نکاح کیا اور بیوہ سے کی, تو اس پر ایک اشکال ہوتا ہے میرے فلسفے پر, وہ میں کر کے پھر آگے چلتا ہوں. وہ اشکال یہی ہوتا ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی طلاق یافتہ سے بھی کرو, بیوہ سے بھی کرو, کنواری سے بھی کر سکتے ہو, کوئی اس میں وہ نہیں ہے, 15 سال کسی کر لو, 16 سال کسی کر لو, کوئی راضی ہے, اس کے ابا بھی راضی, اما بھی راضی, تو کسی پڑوسی کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کہ وہ بیچاری اتنی کم عمر ہے, اس سے شادی کر کے ظلم کر رہے ہو, تو یہ ظلم کر کے تو کر رہے ہیں, جس پہ کر رہے ہیں اس کو تو ظلم محسوس نہیں ہو رہا, نہ اس کے ابا کو ہو رہا ہے نہ اما کو ہو رہا ہے, پڑوسیوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے. بھائی جس پہ ہو رہا ہے ظلم وہ چیخے نا, وہ نہ کرے, اس کو شریعت نے تھوڑی کہا کہ کرو. اگر وہ لڑکی بھی راضی ہے, اس کے ابا بھی راضی ہیں, اس کی اما بھی راضی ہیں, خرچہ بھی آدمی کر رہا ہے, حقوق بھی پورے ادا کر رہا ہے, تو پھر اگر کوئی ایک شہوت پرستی کا تانا دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ کو معاذ اللہ الزام کس پہ لگا رہا ہے, اللہ پہ, کہ اللہ نے مسلمان کو نکاح کی اجازت دے کے معاذ اللہ شہوت پرستی کا دروازہ کھول دیا ہے. یہ تو اللہ نے اجازت دی ہے. تو جب اللہ نے اجازت دی ہے تو نبی نے اس اجازت پہ عمل کیوں نہیں کیا, اصل بات یہ بتانا چاہ رہا تھا. نبی نے کیوں 40 سال میں بیوہ عورت سے نکاح کیا, اور تو بات سمجھیں, دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سال سے پہلے کی زندگی ہے وہ نبوت سے پہلے کی ہے، اس میں آپ نے جتنے کام کیے نا وہ اپنے مزاج کے حساب سے کیے ہیں، بطور نبی کے نہیں کیے۔ تو مزاج آپ کا یہ تھا شروع سے ہی دنیا سے بے رغبتی۔ بعض لوگ بائی نیچر ایسے ہوتے ہیں نا کہ دنیا میں اور خواہشات میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے۔ آپ گھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک بچہ ندیدہ ہوتا ہے، ہر چیز میں گھس رہا ہے، یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو۔ ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو ماں باپ نے دے دیا ٹھیک ہے، نہیں دیا صبر شکر کرے گا۔ یہ بچپن سے کوالٹیز ہوتی ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بچپن کے واقعات جن لوگوں نے دیکھے ہیں نا، انہوں نے قلمبند کیے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اپنے والد کے ساتھ کبھی بازار جایا کرتے تھے، کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہو اپنے والد سے کہو یہ دلا دیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ نیچر ہی نہیں تھی کہ کچھ مانگا جائے، حالانکہ بچے تو مانگتے ہیں، نہیں، جو دلا دیا ٹھیک ہے نہیں تو نہیں۔ تو یہ گاڈ گفٹڈ کوالٹیز ہوتی ہیں نا۔ تو ہمارے نبی کی نیچر فطرت ایسی تھی کہ دنیا کی لالچ بالکل بھی نہیں۔ تو نکاح ایک ضرورت ہے، تو آپ نے اس کو بقدر ضرورت ہی رکھا کہ بھائی جب 40 سال کی بیوہ بھی بیوی ہوتی ہے تو کیا ضرورت ہے کسی کنواری سے، یا دوسری شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن جب 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی اور پھر ہجرت خاص طور پر جب آپ نے کی ہے نا، تو اسلام کے تفصیلی احکام نازل ہوئے۔ قرآن میں آتا ہے ووجدہ کا ضالن فہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، باخبر کر دیا۔ یہ پہلے آپ شریعت سے بے خبر تھے، اسلام کی جو تفصیلی احکام ہیں ان کی خبر آپ کو نہیں تھی، آپ عرب کے کلچر کو فالو کر رہے تھے بہت سی چیزوں میں۔ تو جب اللہ نے باخبر کر دیا تو اس کے بعد آپ نے کنواری سے بھی نکاح کیا، کم عمر سے بھی، بڑی عمر سے بھی، بیوہ سے بھی، طلاق یافتہ سے بھی، ہر طرح کی عورتوں سے بھی کیے اور زیادہ بھی کیے۔ اس میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ نبوت سے پہلے یہ کام کرتے تو لوگ یہ کہتے آپ نے یہ کام اسلام کی وجہ سے نہیں کیے، یہ تو آپ کی ایک طبیعت تھی کہ زیادہ نکاح کرنا چاہتے تھے آپ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بائی نیچر کیے ہمیں ان کاموں میں نبی کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے۔ جو کام شریعت سمجھ کے کیے نا ان کاموں میں ہمیں نبی کو فالو کرنے کا حکم ہے۔ تو نبوت کے بعد اور ہجرت کے وقت جب آپ نے نکاح کیے تو اب ہمارے اوپر یہ لازم ہو گیا کہ یہ ہمیں صاف پتہ چل گیا کہ نبی نے کم عمر سے نکاح یا زیادہ عمر کی عورتوں سے، بیوہ یا طلاق یافتہ، ہر طرح کی عورتوں سے اور کثرت سے جو نکاح کیے یہ شریعت کے حکم کی وجہ سے کیے، لہذا تمہیں اس حکم میں نبی کو فالو کرنا ہے۔ نہیں یاری بات، یہ سنت دینی ہے، سنت عادیہ نہیں ہے۔ دینی سنت اور عادی سنت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سنت عادیہ کہتے ہیں جو آپ نے عادت کی وجہ سے کی ہیں، اس زمانے میں عادت تھی، خچر پہ سواری عادت تھی، گدے پہ سواری عادت تھی، گھوڑے پہ سواری عادت تھی، جو کی روٹی عادت تھی، ازار پہننا، لنگی پہننا عادت تھی، کچھ شریعت کی وجہ سے نہیں تھا۔ یہ ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے نا۔ لیکن نماز پڑھنا عادت تھی مگر دینی، شریعت کا حکم، روزہ رکھنا عادت تھی مگر دینی، داڑھی بڑھانا عادت تھی مگر دینی، کلچر کی وجہ سے نہیں، کلچر بھی تھا لیکن دین سمجھ کے کیا ہے آپ نے۔ تو اگر آپ ہجرت سے پہلے یا نبوت سے پہلے کثرت سے نکاح کرتے تو ہم اس بارے میں یہ کہہ سکتے تھے بھائی وہ تو اس زمانے میں کلچر تھا زیادہ شادیاں کرنے کا، اور کم عمر لڑکیوں سے بھی بڑی عمر کے لوگ نکاح کر لیا کرتے تھے، تو ہمارا کلچر چونکہ اس کی اجازت نہیں دیتا، جیسے ہمارا کلچر ہمیں گدھے پہ سواری کی اجازت نہیں دیتا، لنگی پہننے کی اجازت نہیں دیتا، جو کی روٹی ہمارے معدے ہضم نہیں کرتے، تو ہم تو پراٹھے کھائیں گے، ہم تو اپنے کلچر کو فالو کریں گے۔ تو آج بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھائی اس زمانے کا کلچر زیادہ شادیوں کا تھا، کم عمر لڑکیوں سے بھی شادیاں ہو جایا کرتی تھیں، تو آج ہمارا کلچر یہ نہیں ہے، ہم اپنے کلچر کو۔ تو یہ جو نبی نے پہلے اپوزٹ کام کیا، کلچر کے اگینسٹ چلے ہیں، اور ہجرت میں جب تفصیلی حکام نازل ہوئے تو پھر شریعت کے مطابق۔ تو یہ مہر لگ گئی ہے کہ اسلام میں زیادہ شادیاں کلچر کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ اسلام کا حکم ہے۔ بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے۔ ایک تو 4-5 خواتین آتی ہیں ایک ہفتے بعد، پھر یہ بیان سن کے وہ پھر دو رہ جاتی ہیں۔ کوشش کرتا ہوں خواتین بیان میں آتی نہیں، بھائی سن لیا کریں، کڑوی مصیبت ہے، گولی ہے، کیا کریں؟ کوئی بول نہیں رہا نا، دوسرے علماء بول رہے ہوتے تو میں چپ ہو جاؤں۔ क्या करें अब बताओ। अब सवाल एक पैदा होता है, ये समझ में आ गया, नबी ने पहली शादी देर से क्यों की और बेवा से क्यों की? तभी तो कुरान कह रहे हैं अफा रब्बु इन तल्लखकुन युबदिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन मुस्लिमातिन मुमिनातिन क़ानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन वबकारा। ऐ नबी की बीवियों, अगर तुमने नबी की इताअत नहीं की तो नबी तुम्हें तलाक दे देंगे, फिर अल्लाह तुम्हारे बदले में दूसरी औरतें ले आएंगे। वहां भी ये नहीं कि फिर एक शादी नहीं कराएंगे अल्लाह। अज़वाजन खैरम मिनकुन मुस्लिमात, मुस्लिमात जमा का सीगा है और जमा कसरत पे दलालत करता है। बहुत सारी औरतें होंगी जो मुसलमान होंगी, ईमान वाली होंगी, तोबा करने वाली होंगी, अल्लाह की इबादत करने वाली होंगी, है भाई, रोजे रखने वाली होंगी, उनमें कंवारियां भी होंगी और तलाक याफ्ता और बेवा भी होंगी, दोनों किस्म की, फिर अल्लाह ले आएगा रिप्लेस करके। वहां भी यानी कि अगर नबी ने तुमको छोड़ दिया, तुमने नाफरमानी की, तो फिर अल्लाह ताला नबी की शादी करा देंगे किसी एक खातून से। ना 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 ना, ना। फिर इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे बदले इतनी ही तादाद में और दूसरी औरतों को ले आएगा। तो ये पता चला, ये तो शरीयत का हुक्म है। अल्लाह ने अब नबी की कम बीवियों पे अल्लाह राजी नहीं है। सलमान को चार से ज्यादा की पाबंदी लगाई है। उसकी बहुत सारी हिकमतों में एक हिकमत ये भी है कि अगर चार से ज्यादा की इजाजत हो जाए ना, तो औरतें इतनी पैदा नहीं होती हैं। नतीजा ही निकलेगा, मालदार लोग, करोड़पति लोग 20-20 रख लेंगे, गरीब आदमी को मार्केट में एक भी नहीं मिलेगी। सारी जो है ना, औरतें तो ज्यादा दौलत को देखती है ना, तो बड़े बड़े मालदार लोग एक एक बंगला ले लेके दे देंगे। वो बास गरीब औरतें वो किसी मालदार की 20वीं बीवी बनने के लिए भी तैयार हो जाएंगी। वो कहेंगी इतना पैसा है, चलो 20वें दिन बारी आएगी, लेकिन पैसा तो रोजाना आएगा ना इतना। तो जो बड़े बड़े है ना, अरबों डॉलर जिनके पास है, तो गरीब को एक भी नहीं। तो अल्लाह ने कहा चार, पैदा चार भी नहीं होती हैं, लेकिन चार में एक बैलेंस रहेगा कि चंद लोग ही हैं जो चार कर पाएंगे, जो बहुत मालदार होंगे, और कुछ दो कर लेंगे, ज्यादातर एक करेंगे, कुछ कंवारे घूमेंगे। क्योंकि औरतें इतनी थोड़ी पैदा होती हैं, जो कंवारे घूमेंगे वो क्यों घूमेंगे? वो होंगे जिनको कोई खातून लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं होगी। ये लोग कहते हैं ना, औरतों और मर्दों का रेशो तो बराबर है। तो भाई बराबर तो है, लेकिन फितरत ये चाहती है कि बहुत से मर्दों को बीवी मिले ही नहीं, हकीकत है ये। इसलिए अल्लाह ने बैलेंस बराबर रख के मर्दों को ज्यादा शादियों का हुक्म दे दिया, ताकि बहुत से मर्दों को बीवी नहीं मिले। इनका क्या कसूर है? इनका कसूर ये सुट्टे लगाते हैं, ये शराब पीते हैं, ये पाइप के अंदर बैठे रहते हैं, सारा दिन स्नूकर खेलते रहते हैं ये। तो मर्दों में ये बदमाशियों का रेशो औरतों से ज्यादा है। इन मर्दों की अल्लाह शादी चाहता ही नहीं है। नहीं यार, ये बात मेरा ख्याल है। जो अल्लाह को पता था ना, मर्द और औरतें बराबर तो होंगी, लेकिन बहुत से मर्द बेरोजगार होंगे। औरत के लिए बेरोजगार होना कोई ऐब नहीं है। बहुत से मर्द नशे के आदी होंगे, बहुत से मर्द चोर होंगे, डाकू होंगे। तो अल्लाह चाहते हैं कि जब मुआशरे में पता चल जाएगा किसी खातून को कि ये चोर है, तो नहीं करेगी वो, किसी की दूसरी बीवी बन जाएगी, इसकी पहली बनने के लिए तैयार नहीं होगी। तो इसमें औरत का फायदा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? जैसे जाते हैं ना, वैसे कंवारे के कंवारे आके अगले बयान में बैठ जाते हैं। समझ रहे होते तो कुछ तो फर्क पड़ता। बाकी दूसरी शादी की शराइत भी हैं, वो तो मैं बयान करता रहता हूँ। अदल है, हुकूक हैं। जो हुकूक अदा नहीं करता वो शहवत परस्त है। तो जो भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाए ना, लोग बहुत ज़्यादा ये वायरल हो रही हैं चीज़ें इस किस्म की, अबे ये तो शादियाँ करता है, अबे ये तो ये करता है। मैं अफसोस होता है जब सही अहले हक, किसी आलिम जो अहले हक हों, उनकी तरफ से ऐसी बात सुनता हूँ, तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो जिसने है बैठ के बात करे भाई, कोई भी उठ के किसी पे कुछ भी लगा दे इल्जाम, तो गवर्नमेंट की तरफ कोई पाबंदी थोड़ी है। बोलते रहो बैठ के, आओ बैठो हमारे सामने बैठो, कुछ नहीं कहेंगे, सबूत पेश करो, ठीक है ना? नहीं तो फिर हम जो बातें करेंगे, फिर वो भी दूसरी बात भी सुनो, फिर राय कायम करो। तो ये बात याद रखो, इस जमाने में जिना करने वाले पर तोहमतें नहीं लगती। शादी जो करेगा ना, खुदा की कसम, उसको मुआशरा भी जलील करेगा, उसके ऐप तलाश करेगा। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बाद सब नहीं, बहुत से उलमा भी उसके पीछे पड़ जाते हैं अफसोस के बाद। अबे ये यूं है, अबे ये यूं है, अबे ये यूं करते रहेंगे। अभी क्या हुआ, एक साहब ने, मैंने बिरयानी मंगवाई ना होटल में, कहीं जाना हुआ, वो कह रहे थे मुफ्ती साहब है तो ये तो सादा चावल खाते होंगे बिरयानी में ना। पता नहीं लोगों ने, एक बुजुर्ग जिनको बुजुर्ग समझते हैं उनका क्या है, सादा उसे सादा से लगा। मैंने कहा भाई मसाला डाल इसमें, चटपटा कर इसको। मैंने कहा हम हिंदुस्तानी लोग हैं, ہم چٹخارے دار چیزوں کے عادی ہیں. میں نے کہا اس کو ذرا لا لشپش قسم کا چٹخارے دار بنا اس کو, اور میں نے کہا تیری دیگ میں جتنی ہری مرچیں ساری ڈال کے لیا. وہ پھر ایک دو لے کر آیا, میں نے کہا بھائی میں نے اردو میں کہا ہے کتنی ہری مرچیں ہیں نا دیگ میں ساری ڈال کے لیا. میں نے کہا جب تک پسینہ نہ آئے نا مزہ تھوڑی آتا ہے. باقی یہ کہ اس سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے, ہاضمہ گیا سمجھ رہے, ہاضمہ گیا کھانے دو یار. ہمارا ہاضمہ الحمدللہ فی الحال خراب نہیں ہو رہا, جب ہونے لگے گا تو پھر غور کریں گے اس میں, ابھی تو کھا رہے ہیں یار. ہر چیز, ہر مسالے دار چیز ہر ایک کو نقصان نہیں پہنچا. میں ہری مرچیں بہت زیادہ کھاتا ہوں تو ہر چیز ہر ایک کو نقصان نہیں ہوتی. جو چیز جن چیزوں کا بچپن سے عادی ہوتا ہے نا انسان, اس کو اس کا آپ دو ہری مرچیں کھا لو آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا, ہم پھوڑ دیتے ہیں طبیعت سے. تو جس چیز کی بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہو یوز ٹو ہو جاتا ہے, اس کا پھر نقصان نہیں ہوتا. ہمیں مسالوں کی چٹخاروں کی عادت پڑی ہوئی ہے. تو میں ان سے کہا, میں نے کہا ان سے بولو جب نیمبو نچوڑ کے اس میں ہم کھا رہے ہوتے ہیں اپنے خرچے پہ تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی, تو ہم مزے کے لیے اگر شادیاں کر رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے. اور دوسری بات یہ کہ شادیاں تو مزے کے لیے اس زمانے میں انسان کر ہی نہیں سکتا. جو یہ کہتے ہیں نا شادیاں مزے کے لیے کر رہا ہے, وہ تو خدا کی قسم میرا خیال ہے اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں پیدا نہیں ہوا. کیونکہ مزے اڑانے کا شوق دنیا میں ہر ایک کو ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے مزے کے کام کر رہے ہیں لیکن شادی نہیں کرتے, ان کو پتا ہی یہ مزے اڑانے کی چیز نہیں ہے. کبھی آ کے ہماری لائف دیکھو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنے مزے اڑا رہے ہیں یہ. آپ کو دیکھو نا آپ پاگل. میرے ساتھ بعض لوگ میرے قریبی دوست ہیں, میں کہتا ہوں 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتے ہیں وہ, کبھی کبھار میں کہتے ہیں صاحب آپ کے ساتھ رہے دوست ہیں, چلو بھائی تو کہتے ہیں یار آپ کے سر پہ بال کیسے قائم ہیں, کیسے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ قائم نہیں تھے, گر گئے تھے, دوبارہ نکالے ہیں بڑی محنت کر کے. حقیقت ہے لوگ کہتے ہیں آپ یہاں بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں ایسے خوشی ہے, تو یہاں بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں نا اس لیے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی گھر سے باہر ہیں. تو جو یہ کہتا ہے نا کہ یہ عیاشی ہے شادیاں کرنا, تو بھائی کر لو, اگر یہ عیاشی ہوتی تو ہمارے سابق صدر سب سے پہلے کرتے, یہ عیاشی ہے ہی نہیں. یہ تو بڑا ٹینشن والا کام ہے, تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں جہاد کے لیے کرو شادیاں, پھر کم عمر سے کرو, بیوہ سے کرو, طلاق یافتہ آپ کی مرضی ہے. ترجیح ہم اسی کو دیتے ہیں, بھائی بیوہ سے کرو تو زیادہ اچھا ہے, طلاق یافتہ سے کرو تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ کنواری کا تو کہیں بھی ہو جائے گا, بیوہ سے کرو تو زیادہ اچھی بات ہے نا. یہ اچھی بات ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے. آپ کو اگر کنواری مل رہی ہے اس سے کر لو, اپنی ذمہ داری پہ کرو. پٹو گے تو ہمیں ہمارے سامنے آ کے مت رو, یہ تو پٹتے ہیں بھائی, یہ تو اس کا حصہ ہے بھائی. باقی یہ کہ پہلی بیوی کو ٹارچر کرنا ٹھیک نہیں ہے, بار بار بلا وجہ کرنا کرانا ہوتا نہیں ہے, اس کو ہر بات پہ تانے دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اور کرنا ہے تو سنجیدگی کے ساتھ, پہلی زوجہ کی محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے, اس کو محبت سے تیار کرو, سمجھاؤ. دوسری بیوی کو پہلی کے ساتھ نہیں رکھ سکتے آپ, الگ گھر لے کے دینا پڑے گا, الگ گیس بجلی کا کرایہ سب الگ. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ دوسری کو لا کے پہلی کے تھوپ دیا جائے, اس کے وہ کوئی اس کی بہن نہیں ہے, سگی بہنیں نہیں ایک ساتھ رہتی ہیں آج کل, سوکنوں کو کہاں سے لا کے ٹھوس رہا ہے. صحیح ہے نا, یہ اس پہ ظلم ہے. الگ رکھو, اس کے حقوق میں کمی نہ آئے, اس سے محبت میں کمی نہ آئے. یہ ساری شرطوں کے ساتھ شریعت ترغیب دیتی ہے, ان شرطوں کے بغیر ترغیب نہیں دیتی. تو یہ شرطیں پوری کریں اور پھر کریں, کیونکہ عورتیں بہت بیچاری طلاق یافتہ بیوہ ہر طرح کی عورتیں بھری ہوئی ہیں, ہر گھر میں مسئلہ ہے یا نہیں ہے, جہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے ٹینشن میں آ جاتے ہیں لوگ. تو خیر اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں جلدی سے, اصل بات تو یہ تھی, اب میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں. لیکن بیان کے لحاظ سے اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ دیکھو, اب آپ اعلان کرنے والے ہیں کہ میں نبی ہوں, تو اپنے برحق ہونے کی دلیل پیش کریں گے نا. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں دم کروں گا بیمار آدمی ٹھیک ہو جائے گا, میرے پاس ایسے تعویذ ہیں, میں یوں کروں گا میں مردوں کو زندہ کر دوں گا, میں چاند کے دو ٹکڑے کر دوں گا. نہ نہ نہ, یہ تو بات کی چیزیں ہیں, ابھی معجزے بھی چلیں گے بعد میں, اصل یہ نہیں ہے. پھر یہ بھی نہیں کہا کہ میں غار حرا میں کتنی عبادت کرتا ہوں دنیا سے بے رغبتی, اور میں نے تو دیکھو 25 سال میں بیوہ عورت سے شادی کی ہے, تو مجھے دنیا کی لالچ بھی نہیں. کوئی دلیل نہیں, دلیل یہ کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, کردار پیش کیا جا رہا ہے. اور جھوٹ نہ بولنے کی دلیل پیش کی, میں اگر کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے, مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اتنا میری بات پہ یقین کرتے ہو، اس کا مطلب تمہیں میرے کردار پہ شبہ، کیریکٹر کے لحاظ سے میں ٹھیک ہوں. کیوں یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا آپ صادق اور امین. امین کا مطلب پیسوں میں خیانت. دیکھو بڑی خاندانی باتیں ہیں یار، اللہ کرے مسلمان کی کھوپڑی میں آ جائے. مسلمان میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں، باقی سب کچھ ہے. روزے بھی رکھے گا، داڑھی بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا، زکات بھی دے گا، دو چیزوں میں دو نمبری ہے. اور غیر مسلم میں یہی دو چیزیں ہیں، باقی بولو نا. سب غیر مسلموں میں نہیں، میجورٹی کی بات، جو پڑھے لکھے یورپ کے، امریکہ، یورپ، یو کے وغیرہ میں جو اکثر پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ہر دو نمبر لوگ مارکیٹ میں ہر جگہ ہی موجود ہیں. اتنی بھی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں وہ کیا ہیں، لیکن میجورٹی. غیر مسلموں میں دو چیزیں زیادہ آ گئی ہیں، سچ اور پیسوں کے معاملے میں دو نمبری نہیں ہے. آپ کسی غیر مسلم ٹھیکیدار کو، یورپ کا رہنے والا، یو ایس اے کا، یو کے کا رہنے والا ہو، آپ اس کو ٹھیکہ دیں، ایڈوانس پیسے دے دیں تو آپ کا کام پہلے کر کے دے گا وہ. کسی مسلمان تہجد گزار جس کی پیشانی پہ رو رو کے، آنکھوں پہ نالی، اللہ کے خوف سے رو رو کے یہاں نالیاں بن چکی ہوں اور سردوں میں ٹکریں لگا لگا کے یہاں کالے نشان پڑ گئے ہوں، ایسے آدمی کو جو ٹھیکیدار ہو ایڈوانس پیسے دے دیں آپ بس. پھر جتنا وہ راتوں کو اٹھ کے روتا ہے نا، اس سے ڈبل پیسے نکلوانے میں آپ رو گے اس کے سامنے. یار اللہ کا واسطہ، کیا خیال ہے بھائی، میرے پیسے دے دے یار، کام کر دے یا میرے پیسے. آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ نے اس کو پیسے ایڈوانس دے دیے تھے. میرا خیال ہے غلط تو نہیں کہہ رہا میں. ایسے ایسے واقعات ہیں نا میرے پاس، میں بتاؤں آپ حیران ہو جاؤ. تو جتنا وہ تہجد میں نہیں روتا، اس سے زیادہ وہ آپ کو رلائے گا اپنے پیسے نکلوانے میں. ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب سے آئے، یہاں پہ تجربہ نہیں تھا، ساری زندگی سعودیہ میں گزری. یہاں انہوں نے ہوٹل بنانا تھا، بڑے تاجر تھے، ایڈوانس پیسے دے دیے. ان کا خیال تھا یار ادھر ایڈوانس دے دو کام جلدی ہو جاتا ہے، یہاں ایڈوانس دوں گا. یہ تو ماشاءاللہ اپنے مسلمان بھائی ہیں، اور اپنے ہیں وہ نیشنلٹی پاکستانی ہے تو ہیں بھی پاکستانی. یہ تو ایک دم دیا اور وہ بندہ ایسے غائب جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب. مجھے فون کر کے کہہ رہے یار میں نے ایڈوانس پیسے دیے تھے، وہ تو بندہ ہی پکڑائی میں نہیں آ رہا، کام ہی نہیں کر کے دے رہا. میں نے کہا اگر وہ پکڑائی میں آ گیا، اس سے بڑا دنیا کا بے وقوف کوئی بھی نہیں ہے، یہ بتا دوں. کیونکہ ہمارے ہاں بے وقوف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پیسے دو اور وقت پہ وہ واپس کر دے. یہاں کی ڈکشنری میں جو حکومت پاکستان کی طرف سے جو ڈکشنری شائع ہوئی ہے نا، اس میں بے وقوف کی ڈیفینیشن یہی لکھی ہوئی ہے کہ جو وقت پہ پیسے واپس کر دے. بھائی جب پیسہ کمانا اس کی زندگی کا ویژن ہے، تو جب آپ نے ایڈوانس پیسے دے دیے، اب کام کر کے اس کو، وہ کام کوئی اور کر لے گا، وہ کیا خیال ہے؟ اس کا مقصد ہی پیسہ تھا تو وہ تو پہلے ہی مل گیا، تو اب کام کیوں کروا رہے ہو بھائی اس سے. تو میں نے ان سے کہا اب ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اب ہم سے پہلے مشورہ تو لے لیتے. سارا ہر چھوٹی بڑی باتوں کا آپ مشورہ لیتے ہو، اتنی بڑی اماؤنٹ کسی کو دے رہے ہو، مشورہ نہیں لیا آپ نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے کیا کہا؟ آپ صادق ہیں اور امین. امانت کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کے مال کا محافظ ہو. آنکھ بند کر کے کوئی آپ کے پاس 1 کروڑ روپے بھی رکھ دینا، اسے یہ غم نہ ہو کہ یہ کھا جائے گا، یہ دائیں بائیں کر دے گا، صحیح غم نہ، اسے پتا ہے کہ یہ اپنے پیسوں سے زیادہ میرے مال کی حفاظت کرے گا، یہ وصیت لکھ کے رکھے گا کہ فلاں کا پیسہ میرے پاس ہے، میں مر گیا تو اس تک کیسے پہنچائے جائیں. آج کل لوگوں کے پاس امانت رکھواؤ، قیمتی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، وصیت ہی نہیں کرتے. بھائی آپ نے کیوں یہ فرض کر لیا کہ میں ہر وقت زندہ رہوں گا، کبھی بھی نہیں مر سکتا، یہ کیوں فرض کر لیا؟ آپ اگر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری کی، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا کوئی لین دین ہو، کوئی چیز اس پر ہو اور وہ اسے لکھے بغیر مر جائے. 3 دن تک اسے نہ لکھے، 3 دن تک مہلت دی ہے، 3 دن سے زیادہ گزر گئے نا اور لکھا نہیں ہے آپ نے، گنہگار ہو گئے آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ دیکھو میں بہت نالائق انسان ہوں لیکن میں ایک چیز کا اہتمام کرتا ہوں کہ ابھی میں مر گیا تو میرا جو مالی لین دین ہے وہ میرے وارثوں کو اس میں کنفیوژن تو نہیں ہوگی کہ کس کے پیسے کہاں پڑے ہوئے ہیں, کس کو کتنے پیسے دینے, یہ والی رقم کس کی ہے, اس تھیلے میں رقم کس کی ہے, بینک میں فلاں رقم کس کی ہے, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہوگی. اس کی میں نے پہلے سے اتنی الحمدللہ تیاری کر کے رکھی, ہر وقت اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں. رات کو سونے سے پہلے سارے لین دین نا سب لکھتا ہوں, اسے اپڈیٹ کرتا ہوں اور بتایا ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں آدمی کے پاس پاسورڈ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس لیپ ٹاپ میں گھس کے یہ پاسورڈ کھولے گا اور یہ مالی لین دین نکالے گا, سب بتایا. کیونکہ میں مر گیا تو کیا ہو سکتا ہے بھائی, یہ ایک ایک چیز کا الحمدللہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں تک میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ گھر کی فلاں جو بھی قیمتی چیزیں یہ کس کی چیز ہے, ایسا نہ اس کے بارے میں جھگڑا کھڑا ہو جائے, یہ چیز ہے کس کی, یہ اس میں وراثت جاری ہوگی یا نہیں ہوگی, سمجھنے کے لیے سمجھ رہے. تو یہ لازم ہے, یہ واجب ہے, آج لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لوگوں نے کیا کہا, آپ صادق ہیں اور امین. دیکھو پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے شرط تھی کہ وہ صادق اور امین ہو. اب اس کی کوشش ہوتی رہی ہے کہ اس کو بھی کیا کرو تاکہ جو پھر ایک شرط, ابھی تو یہی کوشش ہوگی کہ اس شک کو نکالو, کچھ دنوں کے بعد یہ شک آئے گی کہ شرط ہے کہ وہ جھوٹا اور چور ہو, یعنی یہ شک ڈالیں گے پھر. پاکستان کا وزیر اعظم یا صدر بننے کے لیے ضروری ہے کہ پرلے درجے کا کذاب, جھوٹا اور ایک نمبر کا چور ہو. تو شکر کرو اگر یہ شرط نکل بھی گئی نا تو غنیمت ہے, یہ والی شرط نہ آ جائے کہیں, یہ ڈر لگ رہا ہے ہمیں تو. جس زمانے میں یہ کوشش کی جا رہی تھی نا, ابھی نکالا اس شرط کو نہیں نکالا نا, شکر ہے باقی ہے, نام کی حد تک ہے لیکن چلو ہے تو نا, کوئی کرپشن کا الزام لگا کے کسی کو ہمیشہ کے لیے برطرف تو کیا جا سکتا ہے نا, اتنا تو ہے نا کم از کم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برحق ہونے کے لیے غار حرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا, آپ نے پیش کیا میں سچ بولتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا. لوگ ہزاروں لاکھوں کی امانتیں آنکھ بند کر کے میرے پاس رکھواتے ہیں, اور یہ دو چار دن کی بات نہیں ہے, 40 سال آج تک میرے اس کردار پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی, کسی نے انگلی نہیں اٹھائی, 40 سال گزر چکے ہیں میرے کیریکٹر پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. تو کیریکٹر کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی, واٹ از کیریکٹر, سمجھ رہے ہو. کوئی غیر مسلم آپ کی نماز سے متاثر نہیں ہوگا, سمجھ رہے ہیں, آپ کے روزے سے متاثر نہیں, آپ کے حج سے متاثر نہیں ہوگا. حج کی ویڈیوز جاتی ہیں پوری دنیا میں, لوگ دیکھتے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم اسلام میں آئے گا نا, آپ کا کیریکٹر دیکھ کے آئے گا. کوئی شخص آپ کی وجہ سے کوئی گناہگار مسلمان توبہ کرے گا تو آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے. کوئی لبرل مسلمان جو دین سے دور تھا وہ اگر دین کی طرف آئے گا تو آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے. وہ پیسے دے کے چیک کرے گا یہ وقت پہ واپس کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بعض لوگ یاد رکھو بہت بڑے چور ہوتے ہیں, وہ ٹائم پہ واپس کرتے ہیں, یہ بتا دوں میں, یہ بھی ہمیں تجربے ہیں. مجھے تو اب ایسے آدمی سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا جو ٹائم پہ واپس کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے ایسے بھی زندگی میں لوگ ٹکرے ہیں کہ ابھی ٹائم ہوا نہیں ہے, ٹائم سے ایک دن پہلے پیسے واپس کرنے آ گئے اور کہنے لگے یار اصل میں نا ہمارے نا طبیعت صحیح نہیں رہتی اگر میری جیب میں کسی کے پیسے ہوں. میرا کسی سے بزنس ہوا تھا تو وہ بندے سے کوئی میں نے پیسے دیے تھے, انویسٹمنٹ کی تھی. اب تو میرا تجربہ ہے دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو اپنے پیسے کسی کو انویسٹمنٹ کے لیے دے. کچھ تجربے ہیں جو میں انشاءاللہ مرنے سے پہلے لکھ کے دنیا سے جاؤں گا, اپنی اولادوں کو وصیت کروں گا, جب بھی کسی کو پیسے دو تھوڑے دن تک صحیح چلے گا, اور وہ صحیح اس لیے چل رہا ہوگا تاکہ اعتماد بحال ہو جائے, زیادہ بڑی رقم نکال کے بھاگ جاؤں میں. ان الا ماشاءاللہ دنیا میں اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن ہوں گے, اللہ کرے ایسا ہو. تو ایک دن پہلے پیسے دینے آ جاتا, میں نے کہا بھائی خیریت, ابھی تو ٹائم ہوا نہیں, آپ پہلے سے ہی پروفٹ دینے آ گئے. کہہ رہے ہیں یار اس میں مسئلہ یہ ہے مفتی صاحب, کسی کی پیسے میری جیب میں ہونا میرے کو نیند نہیں آتی, بس مجھے کچھ پتہ نہیں ایسا کچھ فیل ہوتا ہے. میں نے کہا یا اللہ سب, میں نے سوچا اس اگلا بیان اسی کا کرواؤں گا میں. ایسے ایسے مجھے نا خیالات آنا شروع ہو گئے کہ یار یہ تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے بھائی. وہ ہوا یہ تھا کہ اعتماد بحال کرنے کے لیے نا क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो प्रॉफिट आता है, वक्त से पहले देना शुरू कर दे एडवांस में कि हिसाब कल कर लेंगे, एडवांस में फिलहाल ये पकड़ लें, तो आदमी फिर अच्छा ये बात लोगों को भी पता चलती है तो लोग भी रابطہ करते हैं। कोई है ईमानदार आदमी मुफ्ती साहब, हाँ जी एक है, हमें तो एक दिन पहले दे के चला जाता, मुफ्ती साहब मेरे पैसे भी उसको दे दे, फलाने के भी उसको दे, पैसे लेके तबीयत से माशाल्लाह कितने साल हो गए, मेरा ख्याल है 15 साल हो गए, ठीक है 15 साल हो गए, बंदा पता नहीं गया कहां वो, अब तो 15 साल बाद नजर भी आएगा तो पहचानने में थोड़ी आएगा, 15 साल में तो आदमी की शक्ल ही चेंज हो चुकी होती है, शनाख्ती कार्ड के ठप्पे मेरे पास रखे हुए हैं, अब इन ठप्पों से होगा क्या, वो जो स्टैंप पेपर पे ना अंगूठे भी लगे हुए, वो किसके पास अंगूठा लेके जाए, वो बजबान हाल मुझे कह रहे हैं जब मैं उसे ठप्पे लगवाता ना स्टैंप पेपर पे कि शरीयत ने लिखने का हुक्म दिया है, तो मुझे बजबान हाल कहता होगा इन्हीं ठप्पों से पैसे निकलवाना, ठीक है ना, या तो अंगूठा देके जाता है ना पूरा, तो शायद आ जाता यार मेरा एक अंगूठा रह गया है, ठप्पे में क्या रखा है भाई बताओ ना। लोग कहते हैं हमने ना पैसे देके स्टैंप पेपर पे ठप्पा लगवाया है, ओ भाई कुछ भी नहीं हो सकता ठप्पों से, ज्यादा से ज्यादा FIR कटवा सकते हो कि भाई ये उसी का है, तो FIR से क्या होगा, उसके खिलाफ केस होगा, केस होगा तो पकड़ाई में नहीं आएगा, पकड़ाई में आ गया तो अदालत में जाके कह देगा नहीं है, अदालत घर जाके थोड़ी पूछेगी कि है कि नहीं है, अदालत कहेगी भाई नहीं है तो कहां से दोगे भाई, चल निकल, वो और तहफुज दे देगी अदालत उसको, बोले अब इसको छेड़ने की कोशिश की ना अच्छा नहीं होगा फिर वो आपके सामने दंदन आता वहां घूमेगा, बोले अब तू निकलवा के दिखा, अब अगर उसको कुछ हो गया तो आपको खतरा ये है कि आप पे बल्ली आ सकती है कि इसने मारा है, अब आप उसकी हिफाजत की दुआ मांगोगे, अल्लाह इसको जिंदा सलामत रखना, इसको डेंगू से भी ना मारना। वो एक मुझे वाकया याद आता है, जमाने जाहिलियत में एक शायर था, तो उसने अपने सोतेले बेटे की बहादुरी पर एक पूरी एक शायरी की है ना, वो हम शायरी जमाने जाहिलियत की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 40 साल पहले के शायर गुजरे हैं ना उनकी शायरी भी हम पढ़ते हैं अरबी अदब को समझने के लिए। तो उसने किसी खातून से शादी की, बेवा खातून से, उसका एक सोतेला बेटा भी था, बेटे को अपनी मां का शादी करना पसंद नहीं था, वो सोतेले बाप से नफरत करता था, तो सोतेले बाप ने एक दिन प्रोग्राम बनाया, वो सोतेला बाप शायरी में ये सारी बातें कह रहा है कि मैंने प्लान बनाया कि मैं जंगल में ले जाके किसी बहाने इसको कत्ल कर देता हूं, जान छूटे ये कबाब में हड्डी बना हुआ है, तो वो तफरी के लिए ना उस अपने सोतेले बेटे के साथ, जवान लड़का था वो, उसके साथ जंगल में निकल गया तफरी की, ये वो घूम रहे फिर रहे, तो कह रहे हैं मैंने प्लान बनाया कि जब ये रात को सोने के लिए लेटेगा गहरी नींद जब सोएगा ना तो मैं तलवार से इसका काम तमाम कर दूंगा, तो कह रहा है कि जब ये लेटा है ना सोने के लिए तो मैं जैसे ही करीब गया मुझे लगा कि ये खराटे आ रहे हैं, तो इतने में एक मामूली सा कोई पत्ता आके इसके ऊपर गिरा, ये हां मुझे याद आया कि मैंने इस पे ना कंकर मार के देखा, छोटा सा कैसा तो नहीं होश में हो, कंकर मार के देखा तो एकदम उठ के बैठ गया, उस जमाने में लड़ाइयां बहुत होती थी ना तो ये बहादुरी की अलामत थी कि दुश्मन से हर वक्त होशियार रहना, कह रहे एकदम उठ के बैठ गया, कह रहे क्या मसला है क्या हुआ, तो मैंने कहा कुछ भी नहीं, वो कहीं से कंकर आके गिरा है, अच्छा ठीक है, कह रहे फिर दोबारा लेट गया। अब ये बेदार होना ना उस जमाने में बहादुरी समझा जाता था, ऐसे नहीं सो रहे हैं कि एक टांग उधर जा रही है एक टांग उधर जा रही है, पड़े हुए खर्राटे ले रहे हैं, जो मर्दी जो कुछ भी करके चला जाए, ऐसा नहीं होता था, ये बहादुरी की अलामत समझी जाती है, भाई सोते हुए भी होशियार होकर सोते हैं तो ये बहादुर आदमी की अलामत है। तो फिर वो सो गया, फिर कह रहे मैंने एक कंकर मार के देखा, फिर उठ के बैठ गया, क्या मसला है, कह रहे मैं तो एक उसकी बहादुरी पे और उसकी बेदारी पे हैरान भी हुआ कि यार ये तो सोते हुए भी इतना एक्टिव होता है, कह रहे मसला क्या है, मैंने कहा वो बाज लोगों की ना कुव्वत इरादी बहुत तेज होती है, वो आपने देखा होगा कुछ लोग इरादा करके सोते हैं 4 बजे उठना है तो एग्जैक्ट 4 बजे उनकी आंख खुल जाती है, ये कुव्वत इरादी है, तो बाज लोग ऐसे इरादा करके कि अगर कोई भी खतरा हुआ तो हम उठ जाएंगे, ये होता है ये, तो कह रहे मैंने एक और कंकर मारा, फिर एकदम उठ के बैठ गया, कह रहे 2-3 दफा जब ऐसे हुआ ना तो उठ के बैठ के उसने कहा कि अब अगर मेरे ऊपर कंकर गिरा ना तो मैं तुझे मार दूंगा जान से, क्योंकि उसको शुबा हो गया था कि ये गड़बड़, दुश्मनियां तो थी, शुबा तो था कि ये मुझे कहीं कत्ल ना कर दे, सोतेला बाप है और ये जो है ना मुझे कबाब में हड्डी समझता है तो कत्ल न कर दे, तो उसको शुबा तो था। कह रहा है अब अगर कोई कंकर मेरे ऊपर आके गिरा तो मैं तुझे मार दूंगा। तो वो शायर शायरी में कहता है कि मैं सारी रात इन हिफाजत करता रहा हूं कहीं से कोई कंकर इसके ऊपर आके ना गिर जाए, सारी रात मैं इस हिफाजत में रहूं कि भाई कोई कुछ चीज ना गिर जाए, मेरी खैर नहीं है। फिर तो यहां भी ऐसा ही है कि आप किसी के खिलाफ FIR कटवा दो तो अब आप उसकी हिफाजत हुकूमत से और उसके मां बाप से ज्यादा करोगे, यार इसको कुछ हो ना जाए। तो इसलिए पैसे वैसे कोई नहीं निकलवा सकता, ये खूब जहन में रखें। आप बदमाश बदमाश किसी ने रखे हुए हो तो एक अलग बात है, लेकिन वो बदमाश अपना कमीशन इतना ले लेते हैं, फिर उनका क्या भरोसा वो जिसने पैसे खाए वो आपसे भी ज्यादा कमीशन इनको दे दे, तो उल्टा आपसे और पैसे निकलवा लेंगे। इसलिए बेहतर यही है जो आपकी जेब में है वो सिर्फ किसके हैं, आपके हैं। तो खैर, तो ये हमारे मुसलमानों के हालात हैं, अक्सर के मेजॉरिटी के हालात हैं। लालच, कंजूसी पैसों के मामले में, सदाकत नहीं है, और सखावत बहुत है, दो नंबरी से पैसा कमा कमा के गरीबों को दबा के खिला रहे हैं, हज तसल्ली से कर रहे हैं, उम्रे हर साल हो रहे हैं, लेकिन किसी का पैसा दबाया हुआ है उधर, उसका पैसा दबाया हुआ है, उसने पैसे दिए थे बिजनेस के लिए, इन्होंने उम्रे पे चले गए उससे। अजीब किस्म की कंफ्यूजन है जो समझ से बालातर है। भाई जब तू किसी के पैसे तूने खाए हुए हैं तो लोगों को क्यों खिला रहा है, इन पैसों से गरीबों को क्यों खिला रहा है, यतीमों को क्यों खिला रहा है? पहले तो जिसका हक है उसका हक अदा करना, उसके बाद आगे मामला आएंगे। तो देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पेश किया, अपनी सच्चाई और अपनी अमानत। कुरान से भी हमें यह पता चलता है कि कैरेक्टर यानी आदमी जो लोगों पर असर डालेगा ना, उसका असर लोगों पर होगा, लोग उसकी बात सुनेंगे, उस जैसा बनने की कोशिश करेंगे, उसकी फिर हर बात मानेंगे। तो उस आदमी में दो क्वालिटी हो, सच्चा और अमानतदार, कुरान से भी पता चलता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वमिन अहलिल किताब मन इन तअमनहु बिदीनार ला युद्दिही इलैक इल्ला मा दुमता अलैहि क़ाइमा वमिनहुम मन इन तअमनहु बिक़िनतार युद्दिही इलैक। अल्लाह ने फरमाया अहले किताब जो यहूद व नसारा हैं, यहूदी भी और ईसाई भी, इनको अहले किताब कहा जाता है, कि इनमें बाज ऐसे हैं कि एक दीनार भी इनको दे दिया ना, एक सिक्का भी, चवन्नी भी दे दी, एक रुपया भी दे दिया, तो तुम्हें वापस नहीं लौटाएंगे जब तक सारा दिन इनके सर पे खड़े नहीं रहोगे। और फरमाया इनमें ऐसे भी लोग हैं कि सोने का पहाड़ भी अगर दे दिया तो फौरन वापस लौटा देंगे। तो अल्लाह ताला ने अहले किताब में भी बुरे और अच्छों की जो तारीफ की इस मौके पर, उसमें भी मायार पैसों का लेन देन। तो पैसों से बहुत जल्दी इंसान ट्रेस हो जाता है कि आदमी कैरेक्टर का कैसा है। बाकी फिर नजरियात हैं कि नजरिया दुरुस्त होता है तो आमाल दुरुस्त होते हैं। बाज लोग कैरेक्टर के अच्छे होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता बहुत सी चीजों में, उनको इस्लाम समझ में नहीं आ रहा, तो फिर ऐसे लोगों को समझाओगे तो समझ में आना आसान होगा। वाला सही डिफाइन नहीं कर रहा होता, ये तो समझाने वाले की भी गलती है ना। शैतान बाज दफा कुछ गलत चीजें दिमाग में डाल देता है, वसवसे डाल देता है, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्या मुसलमान फला गुनाह कर सकता है, आपने फरमाया हाँ हो सकता है, इंसान से फना कर सकता है, फरमाया हाँ हो सकता है। साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह झूठ बोल सकता है मुसलमान, फरमाया नहीं, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, ये नहीं हो सकता, मुसलमान हो और झूठ बोल दे तो कितनी बड़ी बात है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे और आप जज्बात में आके बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन आदमी ऐसे हैं, सलासुल्ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। तीन आदमी ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह कभी नजर उठा के क़यामत में नहीं देखेगा और ना उनके गुनाहों को माफ करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। जब ये आपने ये अल्फाज कहे ना तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ख़ाबू व ख़सिरू मन हुम या रसूल अल्लाह, ये तो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, इतनी शदीद वईदें आप इनको सुना रहे हैं। तीन दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलाम को दोहराया है तो आपने फरमाया अल मन्नान, एक वो शख्स जो एहसान करके जितलाता है, ہر ایک کو بتاتا رہتا ہے یہ میں نے، وہ اس کو ذلیل کرتا ہے لوگوں کے سامنے. دوسرا والمسبل ازارہ، اپنے ازار یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. اور تیسرا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچتا ہو. تاجروں میں دیکھو کیسے جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم یہ جاپان کا، اللہ کی قسم میں نے اس قیمت پہ لیا یہ. اب آپ کو کوئی بیچ رہا ہوں گا نا کوئی چیز، آپ کو لگے گا یہ مہنگی ہے، تو خدا کی قسم ہم نے تو اس ریٹ پہ اٹھائی ہے یہ، آپ کو کیسے ہم مہنگی دیں گے، جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. کتنی بڑی شدید وعید ہے جھوٹی قسم اٹھانے پر. تو کردار کا پتہ کن چیزوں سے چلتا ہے بھائی؟ امانت سے، کہ آپ پیسوں کے معاملے میں کیا ہوں، ایک نمبر ہوں. اور دوسرا، ہاں جہاں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے وہاں جائز ہے جھوٹ بولنا. بعض دفعہ جھوٹ بولنا صرف جائز نہیں، واجب ہو جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. جمہور کا مذہب تو یہ کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے صریح جھوٹ بولنا جائز ہے. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ یہاں صریح جھوٹ مراد نہیں ہے بلکہ توریہ مراد ہے. توریہ کا مطلب ہوتا ہے آپ جو بات کہہ رہے ہو سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھے اور آپ کی نیت کچھ اور کی، اور لفظ میں ان دونوں معنوں کا احتمال بھی ہو. امام ابو حنیفہ کی دلیل کیا ہے کہ بھئی حدیث میں تو جھوٹ کے الفاظ ہیں تو آپ یہ تاویل کیوں کر رہے ہو کہ صریح جھوٹ مراد نہیں ہے؟ دو دلیلیں ہیں. آپ کو امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے نا پہلی نظر میں حدیث کے خلاف لگے گا، لیکن جب آپ گہرائی میں جاؤ گے نا، امام حنیفہ کبھی ایک حدیث دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتے، وہ سب سے پہلے قرآن دیکھتے ہیں پھر دیگر احادیث دیکھتے ہیں. تو ہم وہ کہتے ہیں قرآن میں کیا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. تو قرآن کی آیت میں عموم ہے، قرآن نے اس سے کسی کو مستثنا نہیں کیا، علی الاطلاق قرآن نے کہا جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. تو وہ کہتے ہیں جھوٹ چاہے لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہو یا کسی بھی نیت سے ہو، وہ بہرحال لعنت والا عمل ہے. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خود حدیث میں جھوٹ جو ہے نا، کذب کا جو لفظ ہے وہ توریہ کے معنی میں کثرت سے استعمال ہوا ہے. توریہ کا مطلب ایسا لفظ جس کا سامنے والا مطلب کچھ اور سمجھے، آپ اس کا مطلب کچھ اور لو. اس معنی میں کذب کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام قیامت میں کہیں گے نا اللہ میں نے تو مجھ سے تو جھوٹ کا صدور ہوا ہے، میں کیسے سفارش کروں لوگوں کی، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں بولا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ انی سقیم، میں کیا ہوں، بیمار ہوں. لوگ کہہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہمارے ساتھ میلے میں چلیں، ابراہیم علیہ السلام کا پروگرام تھا پیچھے بتوں کی گت بنانے کا، تو انہوں نے کہا میری طبیعت صحیح نہیں ہے. تو اب طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی، یعنی ان بتوں کو دیکھ دیکھ کے طبیعت کیا ہو رہی ہے، خراب، لیکن پبلک کیا سمجھی، بیمار ہے. تو اس کو ابراہیم علیہ السلام کیا کہیں گے، جھوٹ، حالانکہ یہ جھوٹ تھوڑی ہے. تو اس طرح کا جھوٹ بول سکتے ہیں امام حنیفہ کی رائے کے مطابق، کہ اس طرح کا جھوٹ آپ لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے بول سکتے ہیں. میاں بیوی میں سلو کرانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ بولا جا سکتا ہے. شوہر بیوی کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا جھوٹ بول سکتا ہے. سب بتا دیں گے تو ہاتھ پاؤں کٹوا دیں گے نا. سمجھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا سب بتا دو ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. تو ایسی گول بات جسے کہتے ہیں، تو لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے بھی آپ ایسی گول بات کر سکتے ہیں. وہ کچھ اور سمجھ رہا ہو، آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہو، کیونکہ آپ بالکل کلیئر کٹ بات کرو گے نا. وسیم نے ستار تمہارے بارے میں پتا ہے کیا کہا ہے، تم تو جتنا اس نے تمہیں سامنے کہا ہے نا اس سے پیٹ پیچھے اس سے زیادہ کہا ہے اس نے، بالکل سچ سچ پورا بھر بھر کے بتاتے ہیں لوگ لڑوانے کے لیے. تو حدیث میں اس سے ممانعت ہے بھائی، ایسی تفصیل میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. گول مول ٹوپی کرا دو اس کو، اس کو ہم ٹوپی کرانا کہتے ہیں اردو میں، صحیح ہے نا. ٹوپی کا مطلب وہ، جب ستار کہہ رہا ہے وسیم نے میرے مجھے سنا ہے تمہارے سامنے یہ بولا یہ بولا، ابے بھائی تم لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ کیوں یقین کرتے ہو، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوں گے، میرے سامنے بولا ہوتا تو میں تمہیں بتاتا نا. اب دیکھو اس میں کوئی جھوٹ ہوا، بات کو آپ نے کیا کر دیا، گھما دی. بھائی ہم نے تو اس سے تمہاری تعریف سنی ہے، وہ سنی ہوگی 3 سال پہلے، ہو سکتا ہے وہ والی، اب نقل کر دو، جھوٹ بھی نہیں ہے، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی. یار وہ تو میں نے تو اس سے تمہاری تعریف سنی ہے، حالانکہ وہ ڈیٹ تھوڑی پوچھے گا کتنے بج کے کتنے منٹ پہ سنی ہے، اور اگر وہ بالفرض یہ پوچھ بھی لے کہ کب سنی ہے، اب چھوڑو یار ان باتوں میں کیا رکھا ہے، ہم نے تعریف سنی ہے، اب کیا تم پولیس کی طرح انکوائری کر رہے ہو. اور یہ جو باتیں کی ہیں نا اس نے میرے سامنے، تو لوگوں کی باتیں ہیں بھائی، لوگوں کی باتوں میں
مت آؤ. اگر میرے سامنے کی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا. اب اس میں کوئی جھوٹ بھی آئے, حالانکہ اس نے کی ہے بھر بھر کے. تو اس طرح میاں بیوی کو بھی جوڑنے کا حکم ہے اس طریقے سے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت کے کسی عیب پر شوہر مطلع ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ عورت توبہ کر چکی ہوتی ہے. اب آپ جا کے شوہر کے سامنے بھر بھر کے پورا بتاؤ آپ کی بیگم نے یہ حرکت کی ہے, تو وہ طلاقیں ہو جاتی ہیں. اس کو گول کر دو. ابے بھائی یار ایسا ہی پتہ نہیں بدگمانیاں بھی ہوتی ہیں, خام خمیں. بھابھی تو بہت اچھی ہیں, ہم نے تو جتنے خاندان کی عورتیں ان سے ان کی تعریف ہی سنی ہے, تمہیں غلط فہمیاں ہیں. اور یہ اس طرح کر کے نا, دیکھو اچھے لوگ مارکیٹ میں بڑے شارٹ چل رہے ہیں, لڑوانے والے زیادہ ہیں. مجھے یاد ہے ایک میاں بیوی کا کیس یہ ہوا کہ شوہر نے بیوی کو ایک طلاق دے دی. اب جہاں ایک طلاق ہوتی ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ پھر پبلک دوسری تیسری بھی دلوا دیتی ہے. پبلک یہ کرتی ہے, جیسے شوہر نے ایک دے دی, اب لڑکی کے رشتے دار اور محل, ابے یہ دیکھو اس نے کیا کیا ہے, ہیں طلاق دے دی بیوی کو اتنی اچھی. تو آدمی نا اب اپنا اپنی جھیب مٹانے کے لیے, اپنا عیب چھپانے کے لیے کہ میں نے غلطی سے دی ہے, وہ اور پھر بیوی پہ الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے. او بھائی میں نے بالکل صحیح دی ہے, بالکل صحیح کیا میں نے, تمہیں کیا پتا یہ ایسی ہے, او ایسی ہے, وہ لڑائی پھٹا. تو وہ اگلی دو بھی دے دے گا, آج نہیں تو کل دے دے گا. ادھر عورت کو لوگ برگلاتے ہیں, تمہیں ایک طلاق دے دی اس نے, یہ تو بڑا الو کا پٹھا ہے, تمہارے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے. او بھائی یہ تو دینے سے پہلے کی باتیں ہیں نا, دینے سے پہلے تو اور طریقہ ہوتا ہے. جب دے دی ہے تو اب جوڑ پیدا کرنے کا طریقہ, رجوع کرنا شریعت میں مستحب ہے کہ اگر دے دی ہے تو رجوع کرو. تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو لوگ اس طرح سے ورگلا رہے ہو, یہ تو پلو کا پٹھا ہے, یہ تو ایسا ہے, یہ تو ویسا ہے, یہ فلانا ہے, وہ اور لڑائی. ایک سمجھدار آدمی تھے, ان کو پتا چلا, وہ اس کے پاس گئے, انہوں نے بولا یار ایک دی ہے نا, کہہ رہے وہ اب مجھے, میں بھی بیٹھا بتاؤں, کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ ایک طلاق کے بعد تو میاں بیوی میں محبت اور بڑھ جاتی ہے. میں نے کہا چھوڑی تو بہت بڑی ہے, لیکن بات اس آدمی نے کیا کی ہے, بالکل صحیح کی ہے اس موقع پر. اور بعض دفعہ بڑھ بھی سکتی ہے, آدمی کو جب جدائی کا احساس ہوتا ہے تو اس کا, یہ سری جھوٹ نہیں ہے, امکان کے حد تک تو ہے نا. بعض دفعہ بھائی دے کے آدمی پچھتا رہا ہوتا ہے, تو انہوں نے اس پچھتانے والے عنصر کو ہائی لائٹ کیا کہ یار دونوں کے جذبات کو کیا کرو, ٹھنڈا کرو, لڑاؤ نہیں ایک دوسرے کو. مرد کو تانے دو گے وہ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے اور غصے میں آئے گا, کوئی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا. آج کل لوگوں میں یہ سینس تھوڑی ہے, اتنے حوصلے ہوتے تو طلاق کیوں دیتا بھائی, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیا کہا, وہ بڑے عمر کے آدمی تھے, سفید داڑھی تھی, سمجھدار تھے ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا یار دی دی تو ایک طلاق تو ایک ہی دی ہے نا, کہ تین تو نہیں دی ہیں, تو ایک طلاق کے بعد تو ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ نارمل جنرلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ محبت کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے. تو بیٹھو ابھی کرتے ہیں اس مسئلے, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یار, یہ تو اور اچھی زندگی ابھی انشاءاللہ گزرے گی تم دونوں کی, تمہیں بھی احساس ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں. عورت کو بھی یہی کہا انہوں نے. میں نے کہا یار درجنوں لوگ اس کیس میں دیکھے, خاندانی ماشاءاللہ ایک آدمی دیکھا ہے. تو یہ مطلب ہے حدیث کا کہ جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو جوڑنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا ایسا شخص اللہ کے ہاں جھوٹا شمار نہیں ہوگا. تو حدیث کا مطلب ہے ایسا تو سچوں سے کروڑا گنا سچا ہے. اب ایسے موقع پہ آپ سچ بول رہے ہو, آ کے ایک دی ہے, وسیم نے ایک دی تھی, اس کے بعد اگلی دو بھی اگلے دن ہی دے دی تھی. کیونکہ جب ایک دیتا ہے نا, بیوی کے دل میں ایسی نفرت بیٹھتی ہے, پھر ہمارا تجربہ یہ ہے کہ دوبارہ پھر آپس میں جوڑ ہوتا نہیں ہے. پھر ایک دفعہ جب طلاق دیتا ہے تو طلاق ہلکی ہو جاتی ہے زبان پہ, پھر بار بار دیتا ہے. احتیاطاً بہتر یہی ہے کہ آپ, وہ یعنی بزبان حال یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, سراتن تو نہیں کہتے, یہ چل رہا ہے. تو اپنے ارد گرد نا اپنے خیر خواہوں کو اور اپنے بدخواہوں کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر چیز ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. خیر خواہ لوگ مارکیٹ میں تھوڑے ہوتے ہیں, بنتے زیادہ ہیں مارکیٹ میں. یہ شو کرنے والے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں, شو کرنے والے زیادہ نظر آئیں گے, حقیقی معنوں میں جو آپ کے خیر خواہ ہیں وہ مارکیٹ میں شارٹ ہوں گے. وہ اس طرح کے ہوں گے جو ہلکا, اب یار یہ کیا ہو گیا, کوئی بات نہیں. اور میں تو آگے بڑھ کے کہتا ہوں, اللہ نہ کرے اگر تین بھی ہو جائے نا, اللہ نہ کرے تین بھی ہو جائیں, تو اب تو ہو گئی نا, اب ریورس تھوڑی ہو سکتے ہیں. اب بجائے لڑوانے کے, چاقو چھرے نکلوانے کے, اب جو دے دی ہے دینے سے پہلے تو چترول لگاؤ اس کے. میں تو کہتا ہوں یہ نوجوان لوگ بات بات میں طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں, باپ کی ذمہ داری اپنے بیٹے کی کٹ لگا دے کسی دن, کہ تو کچھ اور بات کر لیا کر, تو یہ بات بات پہ دھمکیاں کیوں دیتا ہے. طلاق تو ایسی چیز ہے بھائی, خاندان والے بیٹھے ہیں, جرگا ہو کہ تمیز سے دس لوگوں سے مشورے کے بعد جا کے انسان فیصلہ کرے کہ دینی ہے کہ نہیں دینی, پھر دینی ہے تو کتنی, یہ جذبات کا کام ہی نہیں ہے. جذبات میں اگر کوئی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پہلے ہی طبیعت سے کوٹ دو, ابا جی آپ محلے والے نہ کوٹیں کہ بھائی تو کچھ اور کرنا, بات کیا بات بات ہے, دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے. دینے سے پہلے تو یہ دے دی ہے, اب شریعت کہہ رہی ہے اب نہیں ہو سکتا, اب اس کے شر کو شرط ہو گیا, اب اس شر کو ختم نہیں کیا جا سکتا, کم کیا جا سکتا ہے. اب میاں بیوی ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے تو یہ شر کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا, نفرتیں پھیلیں گی, بچے چھینیں گے ایک دوسرے سے. عورت کا بس چلا وہ باپ سے نہیں ملنے دے گی, باپ کا بس چلا وہ ماں سے نہیں ملنے دے گا, خرچوں پہ پھڈے ساری. اب کیا ہے بھائی, خاندان والوں کو چاہیے بھائی ایک چیز ہو گئی, اب اس کو تمیز سے, جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا, تمیز سے بیٹھ کے حل کرو, کوئی بات نہیں اب ہو گئی. بات تو یہ نہیں کہنا چاہیے کوئی نہیں ہے, لیکن جب ہو گئی تو اب کیا ہے, ختم. تو اب آرام سے اس کو حل کرو یار, بعض دفعہ نہیں بن رہی ہوتی, علیحدگی ہو جاتی ہے, اب اس کو بہت بڑا ایشو بنانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. کوئی بات نہیں, بچے اس کے بھی ہیں, اس کے بھی ہیں, بچوں کی خاطر جو ہے نا, اب آپ دونوں میاں بیوی والا تعلق تو نہیں ہے لیکن اتنا تعلق تو ہے کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں اور یہ آپ کے بچوں کا باپ, تو نہ آپ اس کو ماں کے خلاف ورگلاؤ گے اور نہ بچوں کو, ماں بچوں کو باپ کے خلاف ورگلائے گی. اس کے ذمے خرچہ ہے اور آپ خرچہ اتنا نہیں مانگو کہ اس کی جو ہے نا وہ زندگی عذاب میں آ جائے. قرآن نے کیا کہا, لا تزار والدتم بولدھا ولا مولود اللہ بولدہ, نہ بچے کی وجہ سے باپ کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ بچے کی وجہ سے ماں کو, دونوں سے ملنے سے روکا بھی نہیں جائے گا. اور جو شریعت کے احکام ہے بھائی, کسی کو سالس بنا کے تمیز سے محبت سے فیصلہ کر لیتے ہیں. جن لوگوں نے بھی ایسا کیا ہے نا وہ خوش ہیں, ان کے بچے طلاق کے باوجود بہت اچھی طرح سے پلے بڑھے ہیں, اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا نا وہ عذاب میں آئے ہیں. بعض دفعہ ماں بچوں کو چھین کے لے جاتی ہے لیکن بچے پھر یاد رکھو ماں کے بھی نہیں رہتے, کیونکہ باپ کا سایہ محروم کر دیا نا وہ بچہ, نہ باپ کرا نہ ماں کرا, اور اگر باپ لے گیا تو ماں کی ممتا سے اوپر باپ کے خلاف دل میں ان کے جذبات پیدا ہو, ماں کے خلاف جذبات نہیں باپ کے خلاف جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کے دل میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے, لیکن یہاں جھوٹ سے مراد کیا ہے, گھما کے کچھ ایسا کر کر آ کے کہ اس ایسے پہلو کو اجاگر کیا جائے جس میں جوڑ کا عنصر بولو نا بھائی زیادہ ہو. ہم پتہ کیا کر رہے ہیں, الٹا کام کر رہے ہیں, ہر ایک کو لڑوا رہے ہیں, اور سچ بول کے لڑوا رہے ہوتے تو بھی گناہ ہوتا, جھوٹ بول کے لڑوا رہے ہیں. فیس بک پہ آپ دیکھ لو کیا طوفان بدتمیزی, کسی پہ فوش الزام لگا دو, کسی پہ چوری کا الزام لگا دو, کسی پہ فلاں الزام لگا دو, کسی پہ کرپشن کا لگا دو, کسی کی بیٹی کو برا بلا کہہ دو, یہ فلاں نہیں کی ہے فلانا, کوئی تحقیق نہیں, جھوٹ بول بول کے لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں. تو بھائی آخرت کا خوف ہوگا تو پھر معاملات حل ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا ولا تطیع کل حلاف, جھوٹ بولنے والوں کو فالو مت کرو. تو حلاف میں نے بتایا نا, قرآن جب برائی کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو اعلیٰ درجے کی, تو ایک تو صرف جھوٹ ہے, ایک قسم کھا کے جھوٹ ہے, تو یہ اور بڑا جھوٹا ہے نا. تو اس لیے قرآن نے کہا جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں, جھوٹ بول کے معاشرے میں فساد پیدا کرتے ہیں, ان لوگوں کے پیچھے مت کرو, اس صفت میں ان کی اتباع مت کرو. یہ ایک صفت ہوئی ہے, اگلے بیان میں پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے, اللہ عمل کی توفیق دے. سوالات بہت ہو گئے ہیں بھائی, جو حضرات جانا چاہیں بیان ختم ہو گیا ہے وہ جا سکتے ہیں, جو بیٹھنا چاہیں وہ اپنی مرضی سے بیٹھ رہے ہیں, اور بیان کے جو اپنی مرضی سے بیٹھ رہے ہیں درمیان میں اٹھ کے جانا چاہیں تو وہ بھی جا سکتے ہیں. یہ نہیں کہنا مفتی صاحب اتنی دیر سے بیان ختم کیا آپ نے, تو ہم نے تو ختم کر دیا ہے, اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے, تو آپ کی مرضی, جتنی دیر جتنے سوالات سنیں گے اتنا فائدہ ہوگا, نہیں سنیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. میرے سسر کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ جمعرات خیرات کرتا ہے تو ہمیں کھانا جائے, نہیں بھائی یہ بدعت ہے, کسی مخصوص دن میں خیرات کو بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب ایک عورت کتنے عرصے اپنے شوہر سے دور رہ سکتی ہے, سال یا دو سال دور رہنے سے کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا, چاہے سو سال بھی گزر جائیں جب تک شوہر طلاق نہیں دیتا. اور اگر شوہر غائب ہی ہو گیا, مارکیٹ سے شارٹ ہی ہو گیا ہے, پتہ ہی نہیں کدھر گم گیا, تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے, چار سال کے بعد عدالت سے نکاح کو ختم کرا سکتی ہے. استاد جی میرے بھائی کو ایک عامل نے کہا ہے کہ آپ کے گھر کے تمام افراد پر کسی نے کچھ کیا ہے, تو اس گھر کے تمام لوگ وہم میں پڑ گئے. بھائی جان نہیں جایا کرو عاملوں کے پاس, اللہ کا واسطہ زندگی تباہ ہو جائے گی. اس میں آپ میری بلا دلیل بات مان لو, صحیح ہے نا؟ آپ کہہ سکتے بلا دلیل ماننا تو اندھی تقلید ہے, بلا دلیل ماننا اس وقت اندھی تقلید ہے جب جس کی تقلید کر رہے ہو خود اس کے برحق ہونے کی علامت نہ ہو. اگر کسی کے برحق ہونے کی علامت ہے کہ یہ آدمی ٹھیک بول رہا ہے, یہ خود ٹھیک ہے, تو پھر اس کو فالو کیا جا سکتا ہے کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے اتنا بڑا جھوٹ انشاءاللہ نہیں بول سکتا. جو سمجھتے ہیں کہ بول سکتا ہے تو وہ نہ فالو کریں. میں تو کہتا ہوں یار, یہ عامل لوگوں کے پاس اگر جنات ہیں, جن چڑیل بھوت آپ کے بھگا سکتے ہیں یا تو یہ لا بھی تو سکتے ہیں نا, تو میں اتنے چیلنج کر رہا ہوں تو ایک جن میرے پہ بھی چھوڑ دیں بھائی, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لاکھوں لاکھوں جنات یہ ہیں بھی بیٹھے بیٹھے جلا دیتے ہیں, تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ انہی پہ مسلط ہوتے ہیں جو ان لوگوں سے ڈرتے ہیں. آج تک ان کو کوئی, یہ ان کے اپنے پیسے لے کے بھاگ جاؤ نا, یہ جن سے نہیں نکلوا سکتے. آپ کبھی ان سے پیسے لے کے آئیں اپنی ذمہ داری پہ, پھر دیکھو یہ جن سے نکلواتے ہیں کہ نہیں نکلواتے. یہ خود آپ کے گھر آئیں گے, یار اللہ کا واسطہ پیسے دے دے میرے. میری مفتی صاحب, میری خالہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے, وہ بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں, کیا کیا جائے؟ دل سے دعا ہے بھائی اللہ شفا دے. تو وہ یہ تو ڈاکٹر کو فوراً دکھائیں. جب دوبارہ تالا کھولتا ہے تو لوگ حلوات جلاتے ہیں, موبائل یا برکت کر کے, کیا سمجھ میں نہیں آ رہا. رائٹنگ صحیح لکھا کریں یار, پڑھ تو لوں گا لیکن ٹائم کتنا لگے گا. سعید بھائی کا انڈا موڑ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, آئی سی یو میں ہے, دعا کی درخواست ہے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. بھائی دل سے دعا ہے. مفتی صاحب, آپ کے اور مولانا منظور مینگل کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تاکہ لوگ خوش ہو جائیں کہ علماء آپس میں ایک ہیں؟ بھائی اتنا کافی نہیں ہے, گئے انہوں نے کھانا کھلایا, گپیں ہوئیں, تمیز سے واپس آ گئے, ٹھیک ہے نا. تو اچھے تعلقات ہیں تبھی تو گئے, انہوں نے دعوت کی, انہوں نے کھانا کھلایا, تو لوگ مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں. آپ گئے, آپ کا بڑا حوصلہ ہے. حوصلہ ان کا ہے کہ انہوں نے کھانا کھلایا, ہمیں اندر گھسنے دے دیا اور دعوت کی, بڑی خاندانی قسم کی دعوت. بس یہی باتیں ہوئیں, شادیوں کی بھی باتیں ہوئیں. مفتی صاحب, کبیرہ گناہوں کی مختصر وضاحت کریں. اب دیکھو یہ بھی اچھی بات ہے, اگر کچھ آپس میں ہو گئی تھی تو کچھ لوگوں نے درمیان میں پڑھ کے, ہمیشہ جب بھی کچھ چپکلش ہوتی ہے تو کوئی تیسرا درمیان میں پڑھ کے سلو کراتا ہے تو ہوتی ہے, خود سے یہ کام نہیں ہوتے. تو ایسے خاندان میں بھی کوئی مسائل ہو نا, تو میاں بیوی لڑ رہے ہیں تو لڑنے نہ دو, کوئی تیسرا کودے درمیان میں. لوگ کہتے ہیں ابے ہمارا, ابے یہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے, لڑنے دو. ابے یہ ان کا, آپ دیکھو ہمیں یاد ہے بچپن میں کوئی دو لوگ آپس میں گلی محلے میں لڑ رہے ہوتے تھے نا, تو لڑکے درمیان میں پڑھ کے ان کو چھڑواتے تھے. اب یہ بھی ختم ہو گیا ہے. اب ہم نے دیکھا دو تین بندے لڑ رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسے کنی کترا کے نکل جاتے ہیں. غلط ہے بھائی, یہ انسانیت کے خلاف ہے. اب یہ دیکھو کرونا وائرس پھیلا ہے نا چائنا میں, کیسی کیسی خبریں آ رہی ہیں. حدیث میں آتا ہے نا, یبعث اللہ علی من یشاء من عبادہ, اور کیا ہے, ثم یجعلہ رحمۃ للمؤمنین, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ایک یہ جو وبا ہے نا تعاون یا اس سے اس جیسی, یہ عذاب ہوتا ہے جس کو اللہ جس قوم پہ چاہے مسلط کر دیتا ہے. پھر جو ایمان والے اس میں ہوں گے, نیک اعمال والے, ان کے لیے اللہ اس کو رحمت بنا دیتا ہے. وہ اگر مر بھی جائیں تو قیامت میں ان کا شمار شہداء میں ہوگا. تو میں اس پہ بتا رہا تھا کہ اب دیکھو نفس پرستی کا دور ہے نا, آخرت پہ یقین نہیں ہے. شریعت نے تو کیا کہا, وبا پھیلیے بھاگو نہیں, اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے جاؤ نہیں, مقدر پہ تقدیر پہ یقین رکھو, بچنا ہوگا بچ جاؤ گے, مرنا ہوگا مر جاؤ گے. تو صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تعاون پھیلا, بیماری پھیلی اس طرح کی کوئی, تو جو اس میں وہیں رہے گا, صبر کرے گا, صابرن محتسبن یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ, یقین کرے گا کہ مجھے وہی مصیبت پہنچی ہے جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دی ہے. موت کا ایک وقت متعین ہے, اگر مرنا ہوگا تو کہیں بھی جاؤں گا مروں گا, نہیں مرنا ہوگا تو یہاں رہ کے بھی نہیں مروں گا. اس جذبے کے ساتھ نبی نے فرمایا جو ایسے علاقے میں رہے گا, تو آپ نے فرمایا لہو اجر الشہید, اس کے لیے شہید کا اجر ہے. علماء نے لکھا ہے اگر وہ نہ مرے تو بھی شہادت کا اجر ہے, کیونکہ حدیث میں یہ نہیں کہ پھر مر جائے, تو اس حدیث میں مطلق ہے. کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس علاقے سے اگر کوئی بھاگے گا تو کل فاری من الزحف, ایسے ہے جیسے میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے. کتنی بڑی وعید ہے. دیکھو یہ اسلام نے رحمت کر دی, بتا دیا کہ بھائی اپنے ساتھیوں, ہاں یہ اجازت نہیں ہے کہ دوسرے علاقے سے آپ وہاں ہجرت کر کے جائیں, یہ منع ہے, آپ نہ جائیں وہاں پہ, وہاں کے لوگوں کو حکم ہے یہی رہیں. تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی وائرس لوگ بھاگیں گے تو دنیا میں پھیل جائے گا. اب یہ میڈیکل رپورٹ میں بعض دفعہ وائرس آتا نہیں ہے, انسان کی باڈی میں جا چکا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ یار وہ بےچارے, وہ بھی تو انسان ہیں जो वहां मर रहे हैं उनको छोड़ छोड़ के भागोगे, वो कितने बूढ़े होंगे, कितने बच्चे होंगे, कितनी औरतें होंगी लावारिस, अगर बीवी को हो गया शौहर उसे छोड़ के भाग गया वो बेचारी क्या करेगी, और बूढ़े को हो गया बेटे उसे छोड़ के भाग गए। तो इसलिए इस्लाम ने इसको गैर अखलाकी हरकत करार दिया है, ये बहुत गैर अखलाकी हरकत है। कौम में अगर कोई टेंशन आई है तो कौम का साथ देना है। अबू उबैदा इब्ने जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े सहाबी, सारी जिंदगी नबी के साथ जिहाद में शरीक हुए, इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानी है उनकी, हिजरत भी की, दो हिजरतें की, हफ्शा की तरफ भी और मदीना की तरफ भी, और अमीन उहादिल उम्मा नबी ने लकब दिया, इस उम्मत के अमीन है। अभी मैंने पूरा बयान किया ना सदाकत और अमीन, नबी ने स्टैंप लगा दी कि अमानतदार हैं। और खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु का जब हजरत उमर ने माजूल किया तो उनकी जगह अबू उबैदा इब्ने जर्राह को अमीर बनाया और खालिद इब्ने वलीद को उनकी कमांड में लड़ने का हुक्म दिया। इतनी बड़ी उनके बारे में यह बहस भी हुई कि इनको खुलफाए राशिदीन यानी खलीफा राशिद बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, यानी खिलाफत की जब बहस हुई थी उनका भी नाम आया था। इतने बड़े सहाबी ऐसे इलाके में जहां ताउन फैल गया, हजरत उमर ने आपको खत लिखा कि जरूरी काम है आप आ जाएं। तो किसी को वैसे ही पहले से जाना हो ना वो तो जा सकता है, वो क्योंकि वो बीमारी से भाग के नहीं जा रहा, वो तो वैसे ही, अब जिन लोगों की फ्लाइट ही उस दिन थी आना ही था वो पहले से, वो तो आ सकते हैं ना। तो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि आप आ जाएं, काम है जरूरी। उन्होंने कहा मैं इस बीमारी में अपने साथियों को छोड़ के नहीं जा सकता। ये है गैरतमंद लोग, ठीक है ना, वबा फूट गई है यहां साथी बीमार होने में, इनको छोड़ के आ जाऊं ये नहीं हो सकता, और उसी में आप भी बीमार हुए और आपका भी इंतकाल हो गया। ये गैरत की जिंदगी है भाई, इज्जत की मौत है जिंदगी, गैरत की और मौत। अगर वो आ जाते साथी कहते यार देखो ये तो बड़े कमांडर थे ये तो चले गए, हम यहां ऐसे पड़े हुए। हाँ वो बहाना तो होता है, अमीरुल मोमिनीन का खत आया था, वो बातें तो वो तो कह रहे सभी कर देते हैं, तो इंतकाल तो फिर भी हो जाना था। क्या ख्याल है भाई, अब तक थोड़ी जिंदा रहते। अब बहुत से लोग कह रहे हैं वो चाइना में किसी जो मुसलमान है उनको वहां से निकाला जाए, पाकिस्तानियों को निकाला जाए। भाई कैसे निकाला जाए, नबी की हदीस है वहां से निकलना ऐसे जैसे मैदान जंग से भागना। अगर पहले से ही आने का प्रोग्राम था इस तारीख में वो तो एक अलग बात है, खास इस बीमारी की वजह से भागना। चाइनीज भागे वो तो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, आप तो मुसलमान हो आप क्यों भाग रहे हो भाई। एक साहब मुझे कहने लगे यार कमजोर ईमान वाले लोग हैं उनको गुंजाइश का रास्ता बताओ। मैंने कहा गुंजाइश निकलती होगी तो बताएंगे, हमें तो हदीस से गुंजाइश नहीं मिल रही। हदीस में आते मैं ऐसे भी मैदान जंग से भागने वाले कैसे गुंजाइश दे दें भाई, तो हम नहीं गुंजाइश दे सकते, हमारा दीन थोड़ी है। एक ने मुझे ये कहा कि अच्छा मुफ्ती साहब तुम खुद होते ना वहां पे फिर देखते अपने लिए गुंजाइश तलाश करते। मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं वहां होता तो क्या फतवा देता, मुझे नहीं पता। मैं नहीं ये दावा करता कि मैं बहुत नेक हूं, लेकिन अगर गुंजाइश तलाश करता तो भी गलत करता। अगर मैं वहां होता इस वक्त तो भी गलत करता, मेरी गलती की वजह से शरीयत तब्दील नहीं होती, और मेरे फतवे को जो मानते वो बेवकूफ होते, इसलिए कि वो उनको ये नहीं पता कि ये तो खुद वहां पे हैं। तो इसमें तो इस बात का खतरा है कि जो आदमी खुद मुब्तला होता है वो तो गुंजाइशें दिखा रहा होता है ना। मैंने कहा वो फिर मुझसे क्यों फतवा लेते, वो दूसरे उलमा से फतवा लेना चाहिए उनको। तो मैं दावे नहीं करता कि मैं कितना नेक हूं, मैं क्या हूं, मैं वहां होता तो पता नहीं क्या करता, सबर करता या भाग जाता, ये तो अल्लाह ही जाने। हम क्यों ऊंचे ऊंचे दावे करें, तो जब पढ़ती है तो पता चलता है। लेकिन भाई अल्लाह उसके रसूल का हुक्म तो हमने पार्सल करना है, जैसे जैसे है वैसे आपको बताना है, खुद अमल करें या नहीं करें। हुक्म यही है कि वहां से भागने की इजाजत उस बीमारी की वजह से, कोई और काम है तो एक अलग बात है, खास उस बीमारी के डर से भागने की इजाजत नहीं है। सबर करें, इंतकाल हो गया शहादत का अजर है, और अगर भाग गए बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो देखो मुसलमान के पास तो हिदायत मौजूद है, गैर मुस्लिमों के पास हिदायत मौजूद नहीं है। नतीजा क्या निकलता है, ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक औरत बेचारी लड़की पड़ी हुई है, चीख रही है मुझे उठाओ, कोई उसको उठाने के लिए तैयार नहीं है, इसके अंदर ये वायरस ना हो। ये गैर अखलाकी हरकत है या नहीं है। एक आदमी मरा पड़ा हुआ है, लोग उसके जनाजे को नहीं उठा रहे, वो यार ये इंसान है भाई, इसको उठाओ दफनाओ, अल्लाह पे तवक्कुल करो, बीमार होना होगा हो जाएंगे, नहीं होना होगा नहीं होंगे, ये इंसान है उसको उठाओ दफन करो, गुसल दो, जो भी, वो तो गुसल नहीं देते जो भी करते हैं भाई, तुम्हारी जो भी रसूमात हैं। तो अगर कोई मुसलमान ऐसा मरा पड़ा हुआ हो तो क्या मुसलमान भी छोड़ देंगे उसको, इस जर से कि कोई जर्म हमें ना चला जाए, भाई उठाएंगे। मैंने देखो टीबी की बीमारी भी लगती है, फैलती है। मैंने ये वाकया बहुत पहले सुनाया था, दोबारा रिपीट करता हूं।
ہمارے بالکل جہاں میں رہا کرتا ہوں پہلے رہتا تھا میری والدہ والدین کے ساتھ جب ہم رہتے تھے تو ہمارے بالکل سامنے میری والدہ کی ایک دوست رہا کرتی تھی, ابھی بھی زندہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت دے. دیکھو ابھی بھی زندہ ہے, حالانکہ میری والدہ سے بھی عمر میں بڑی تھی وہ, کتنی بڑی. شاید اللہ نے ان کو یہی بتانے کے لیے نا آج یہ واقعہ سنانے کے لیے. میں نے ابھی اپنے بھائی سے پوچھا, بھائی وہ زندہ ہے؟ ہماری والدہ کی بڑی اچھی دوست تھی. میرا خیال تھا اب تک ان کا انتقال ہو چکا ہوگا. انہوں نے کہا ہاں زندہ ہے. بڑے اب تک زندہ ہے؟ اس زمانے میں ان کی عمر اتنی تھی ماشاء اللہ. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ واقعہ سنوانا تھا نا, آج یہ واقعہ دیکھو ذہن میں آیا ہے. تو شاید اللہ نے اس لیے ان کو اتنی لمبی زندگی دی. ان کے بھائی کو ٹی بی ہو گئی, اور یہ بات ہوگی میرا خیال ہے بہت پرانی بات ہے, میری عمر ہوگی اس وقت 13-14 سال عمر ہوگی میری. ان کے بھائی کو کیا بیماری ہو گئی؟ ٹی بی. وہ اسی گھر میں ان کے ساتھ رہتے تھے. اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے اپنے بھائی کی بڑی خدمت کی, بڑی خدمت کی. حالانکہ ایسے موقع پہ لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, بھائی ہمیں نہ لگ جائے. اچھا میں چھوٹا تھا, میں ان کے گھر جایا کرتا تھا. تو اب احتیاط یہ تو کی جا سکتی, آپ کسی کے ایسے گھر نہ جاؤ جس کے ٹی بی لگی ہوئی ہو نا. اور اس وقت یہ ٹی بی کے اتنے زیادہ علاج دریافت بھی نہیں ہوا تھا, جب تو بہت ٹی بی کوئی لا علاج مرض نہیں رہا, پہلے تو لا علاج تھا, یہ ٹی بی کا موت ہی تھی. تو میں ان کے گھر جاتا تھا, میں دیکھتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو, وہ بیچارہ سوکھ سوکھ کے نا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا, گود میں اٹھا کے لے جاتی واش روم میں. غریب لوگ تھے, زیادہ پیسے والے بھی نہیں تھے. گود میں اٹھا کے لے جاتی, اس کا واش روم صاف کرنا اس کو. بھائی کی عمر اچھی خاصی تھی, 22-23 سال تو عمر ہوگی اس کی, لیکن وہ بیچارہ ایسا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. اسی کے جہاں بستر تھا نا, اسی بستر کے ساتھ اپنا بستر, کہ کسی بھی وقت کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. میں کہتا تھا یار دیکھو, میں آبزرو کرتا ہوں الحمدللہ بچپن سے چیزوں کو, کہ اسلام نے کیسا پیارا حکم دیا کہ جس جگہ وبا ہے وہاں سے بھاگو مت. تو یہ بہن اگر اپنے بھائی کو چھوڑ کے بھاگ جائے تو یہ تو بیچارہ جیتے جی مر جائے گا نا. ایسے موقع پہ ہی تو جو ریلیشن ہے اس کا پتہ چلتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے فرر من المجزومی فرار کا من الاسد, کہ جزام کے مریض سے ایسے دور بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. تو یہ میرا خیال ہے اجنبی لوگوں کو ایسے بھاگنے کا حکم ہے, اس کے جو لوگ گھر میں اس کے ساتھ رہتے ہیں ان کو بھاگنے کا نہیں ہے کہ تم اپنے مریض کو چھوڑ کے ایسے بھاگ جاؤ. وہ اس کو چھوڑ کے بھاگو گے وہ بیچارہ کیا کرے گا. تو یہ تو عام لوگوں کو ہے کہ بلا وجہ جزام کے مریض سے جا کے عید نہ ملے, جا کے نا, وہ جزام کی بیماری لگتی ہے تو وہ بلا وجہ جا کے چمٹ کے نا. اب آپ کوئی ٹی بی کا مریض ہے, جا کے اس کے ناک میں باقاعدہ سانس لے رہے ہو جا کے, ہیں ایسے معانقہ کر رہے ہیں آپ اس سے, تو یہ تو غلط ہے نا. لیکن جو اس کے باپ ہے ماں ہے جو گھر میں رہتے ہیں, دیکھو چکن پاکس خسرہ بچوں کو گھروں میں نکلتا ہے تو ہم منع کرتے ہیں, بھائی جس گھر میں نکلاؤ اس گھر میں بچوں کو نہ بھیجو. لیکن کیا اس گھر میں ابا آنا چھوڑ دیں, ماں اس گھر سے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے, اس بچے کے دوسرے بہن بھائی بھاگ جائیں وہاں سے؟ یہ اخلاق اور مروت کے خلاف, اس سے مریض کو اور تکلیف ہوتی ہے. اس میں توکل, اے اللہ لگنا ہوگا لگ جائے گا, نہیں لگنا ہوگا نہیں لگے گا. تو اس خاتون نے, میں تو دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں شاید ان کا یہی عمل آخرت میں ان کی نجات کا ذریعہ بن جائے. تو وہ انہوں نے اپنے بھائی کی خدمت کی, ایسا خطرناک, اتنا کھانستا تھا وہ. ہم جاتے تھے ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا تھا, ہم بھی نکل لیتے, ہم چلے جاتے گھوم پھر کے آ جاتے, یار چلو سلام دعا کر لیتے ہیں پڑوسی ہیں, تو ہم بھی بچے ہوئے الحمدللہ, اللہ کا بڑا فضل ہے. کئی دفعہ درجنوں دفعہ گیا ہوں گا میں, اور قریب جا کے بیٹھا بھی, خیریت بھی پوچھی, بھائی خیریت سے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے, گھوم پھر کے آ گئے. تو وہ خاتون نے بھی خدمت کی, پھر بیچارے کا انتقال ہو گیا, لیکن ان سے جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا. وہ آج تک زندہ ہے ماشاءاللہ, اب بھی رپورٹ ہے کہ ماشاءاللہ حیات ہے. تو یہ حدیث میں جہاں یہ آتا ہے نا بیماریاں لگتی ہیں, وہاں یہ بھی آتا ہے کہ نہیں لگتی ہیں؟ حدیث میں یہ بھی آتا ہے لا ادوا ولا طیارہ, بیماری ایک دوسرے سے نہیں لگتی. اب علماء نے کہا ہے کہ حدیث کی تشریح میں علماء گئے ہیں کہ بھئی ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ لگتی ہیں, اور ایک طرف فرما رہے ہیں نہیں لگتی. تو مطلب یہ ہے کہ لگتی تو ہیں مگر اتنی نہیں جتنا تم سمجھتے ہو. اس میں اللہ پہ توکل بھی کرنا پڑے گا, جب اللہ چاہے گا تو لگے گی, نہیں چاہے گا تو نہیں لگے گی. یہ مطلب ہے, لگتی ہے اللہ کی مرضی سے, تبھی کہیں وبا پھیلتی ہے. تو اکثر آبادی بھی ہلاک نہیں ہوتی, اکثر لوگ بچ جاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ کہیں بھی وبا پھیلتی ہے نا, تو ایسا نہیں ہوا وبا میں کہ 51% آبادی کہیں کی ہلاک ہو جائے, ایسا کبھی نہیں ہوا. 10%, 5%, 4%, 1%, بلکہ اس سے بھی کم. تو زیادہ تر بچنے والوں کا ریشو
زیادہ ہوتا ہے. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ایک اونٹ خارشی ہوتا ہے تو وہ میں اونٹوں میں چھوڑتا ہوں تو باقیوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے. آپ نے فرمایا پہلے والے کو کس نے لگائی؟ جیسے پہلے والے کو اللہ نے لگا دی نا اپنی مرضی سے تو دوسرے کو بھی اللہ نے اپنی مرضی سے لگائی ہے, چاہے یہاں سے جرثومہ لے کے وہاں بھیج دیا ہو یا آسمان سے بھیج دیا ہو. تو بیماریاں ایک دوسرے سے ٹرانسفر تو ہوتی ہیں مگر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی. تو غیر مسلموں کا تو اللہ پر ایمان نہیں ہے تو وہ تو پاگل ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی اللہ چاہے گا تو لگا دے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں لگائے گا. تو احتیاط کا حکم ضرور ہے, احتیاط اتنی کافی ہے کہ آپ اس علاقے میں نہ جائیں لیکن اس علاقے میں پہلے سے ہوں تو وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. ورنہ یہی غیر اخلاقی کام ہوں گے کہ چائنا نے تو بارڈر بند کر دیا, ورنہ آپ دیکھتے پورا چائنا خالی ہو گیا تھا. اگر حکومت بند نہ کرتی نا, چائنا نے پابندی لگا دی نا دنیا بھر میں چائنیز کے جانے پر, اگر چائنا یہ کام نہ کرتا تو آپ کا کیا خیال ہے چائنا میں لوگ رہتے؟ پوری دنیا میں تسلی سے وہ جراثیم پھیلا کے آتے. یہاں بھی چائنیز بیٹھے ہوئے ہوتے آدھے بیانات, اتنی بڑی آبادی ہے کہاں جاتے؟ کہتے ہیں آج چلو مفتی صاحب کا بیان سنتے, اگلے بیان میں پتہ نہیں ہم قابل ہوتے کہ نہیں ہوتے. تو وہاں کی گورنمنٹ لوگوں کو روک نہیں پا رہی ہے, اسلام نے روک دیا. ان کے پاس موٹیویشن کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ لوگ کہیں کیوں رکیں؟ وہ کہیں گے بھائی غیر اخلاقی, تو غیر اخلاقی کر رہا ہوں کیا ہوگا, اس اخلاق سے جب جان ہی جا رہی ہے تو کیا کرنا ہے ایسے اخلاق کا. تو وہمی ہے, قوم اپنے لوگوں کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ایک بچی پڑی ہوئی چیخ رہی ہے مجھے اٹھاؤ, کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. تو حکومتی اہلکار ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں لوگوں, ایک دوسرے یہاں پتہ چلتا ہے آزمائش کا. تو اس لیے بھائی جو آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے مقدر سمجھ کے انسان اس کو برداشت کرے. کیونکہ دیکھو بنی اسرائیل کی ایک قوم کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ وہ جہاد کے لیے نہیں نکل رہے تھے نا, اللہ نے ان سے کہا نکلو, وہ کہہ رہے مر جائیں گے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے ان کو کیا کیا, فقال لہم اللہ موتو, قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا مر جاؤ, سارے مر گئے. پھر ثم احیاہم, اللہ نے پھر سب کو زندہ کیا. پھر اللہ نے فرمایا دیکھو میں تمہیں ویسے بھی مار سکتا ہوں. تو تمیز سے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی نا جن کے, ان کو پھر اس طرح سے فطرت سمجھاتی ہے. تو اللہ نے ان سے کہا کہ میں دیکھو اس طرح بھی تمہیں مار سکتا ہوں, لہذا چلے جاؤ جہاد میں, جس کو مارنا ہوگا مار دوں گا, بچانا ہوگا تو بچا لوں گا, اور اگر مارنے پر آ گیا نا نہیں بھی گئے تو یہاں مار دوں گا تمہیں میں. تو انہوں نے کہا اب جائیں گے, بڑی بہادری سے جا کے. وہ پھر بھی ان میں کچھ گڑبڑ نکلی. تو موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں, ایسے موقع پہ یہ سوچا جاتا ہے بھائی جب اللہ کا حکم ہے تو صبر کرو. تو اللہ نہ کرے کل یہاں بھی کوئی بیماری پھیل سکتی ہے, اللہ بچائے ہم سب کو. تو بھائی یہ تو کسی بھی طرح سے موت تو ایک دن آنی ہے. تو چائنا میں یہ اس لیے بھی اتنی بڑی تباہی آئی ہے کہ یہ بچے روکتا ہے. تو اللہ اب ان کی آبادی کو اس طرح سے ختم کرے گا, ٹھیک ہے نا. ایک بڑے عالم نے ایک تحریر لکھی تھی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آبادی گھٹاؤ نسل بڑھ رہی ہے, تو ان سائنسدانوں کو یہ نہیں معلوم کہ فیوچر میں قدرتی حادثات کیا ہونے والے ہیں جن سے نسلیں گھٹیں گی. سمجھ رہے ہیں نا, کیا پتا مستقبل میں کون کون سی بیماریاں پھیلیں, وبائیں پھیلیں جن سے نسل ختم ہو. پھر لوگ پچھتائیں گے یار یہ تو آبادی گھٹنا شروع ہو گئی, گھٹے تو بہت خطرناک کام ہو جاتا ہے نا پھر. تو اس لیے ان سب چیزوں میں اللہ پہ اعتماد, اللہ جب چاہتا ہے. اب اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں چوہے کے سوپ سے پھیلی ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ کیا سارائی ہیں, ایسے موقع پہ لوگ جو ہے نا فیس بک اور یوٹیوب ہی جو ہے نا یہ دبا کے ویورز بڑھاتے ہیں اپنے. ایسی ویڈیو آ رہی ہیں چمگادڑ لٹکا ہوا ہے سوپ پی رہا ہے, چمگادڑ سے کورونا وائرس, دھڑا دھڑ ویورز آ رہے ہیں نا. تو چمگادڑ کو لوگوں نے حقارت کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا. تو یہ سب ہوائی باتیں ہیں, ان کی کوئی دلیل نہیں ہے. کیوں پھیلا کیا پھیلا ہمیں نہیں معلوم, ہر چیز سائنسدان ٹریس بھی نہیں کر سکتے, ڈاکٹر کی علم میں بھی نہیں ہوتی. آ جائے گی اللہ نے چاہا تو ویکسینیشن ایجاد ہو جائے گی, لیکن جب تک ایجاد نہیں ہوتی تو صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اور چائنیز کے آنے پر پابندی لگاؤ, اگر کوئی چائنی جہاز میں آیا بھائی بھر. میں تو جب بھی کہیں کسی بیرون ملک سے آ رہا ہوتا ہوں نا, خاص طور ملیشیا اور یہ تھائی لینڈ وغیرہ, چائنیز بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس دبا کے, چائنیز ہمارے ملک میں آ رہے ہیں. تو یا تو ایسے علاقے سے آئے جہاں وبا نہیں پھیلی ہوئی, اور اگر ان کا پورا بھائی یہ تو پتلی گلی سے نکل کے کہیں سے بھی آ سکتے ہیں نا. تو حکومت کو چاہیے فی الحال ان کے لیے پتلی گلی سے نکلنا اس لیے بھی آسان ہے, خود پتلے پتلے سے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں. ہمارے پنجاب کے لوگ ہوتے تو وہ پتلی گلی سے نکل ہی نہیں سکتے, وہ صحیح ہے لسی پینے والے پائے کھانے والے. تو چائنیز کھاتے ہیں ابلی ہوئی چیزیں, اور دو چیزیں یہاں سے خالی یہاں سے اٹھا کے وہ ایک یوں سوس کے ساتھ نا تھوڑا سا کھا لیا, یہ ان کا متزل العالیہ نے بہت تھوڑا سا کھا لیا. تو اس میں ان میں پاور نہیں ہوتی. عمریں لمبی ہوتی ہیں کیونکہ جب کھا ہی نہیں رہے تو ظاہر ہے بیماری بھی نہیں آتی نا. تو لیکن وہ جان جو ہمارے یہاں لوگوں میں ہوتی ہے نا وہ ان لوگوں میں نہیں ہوتی, اور پتلے پتلے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں. تو پتلی گلی سے گورنمنٹ جتنی بھی پابندی لگا لے تو زمین کھود کے نکلیں گے, دو منٹ میں نکل کے آ جائیں گے. تو حکومت کو اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کے یہاں آنے پر پابندی لگائے, سختی سے روک دے. ہاں, کسی پاکستانی نے پہلے سے آنا تھا, اس کی سیٹ بک ہو چکی تھی, اس کو اپنے ماموں سے ملنے آنا تھا, وہ بیماری کی وجہ سے نہیں ویسے ہی آ رہا ہے, ان لوگوں کو بہرحال وہاں سے نکالنا چاہیے. اس کو اب وہاں ٹھوسے رکھنا, وہ تو ویسے ہی آ رہا تھا بھائی ملنے کے لیے, تو اس کے بھی آنے پر پابندی لگا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood's Speeches channel.